الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أدله فهو البعيد التريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ و بارک و سلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ درس نصاب زندگی کے حوالے سے ایک اور نشست میں ہم یہاں پر موجود ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام جس تسلسل کے ساتھ اس مسجد شریف کے اندر منعقد ہوتا ہے، اور اس کا عنوان اور اس کا مقصد یہ ہے، جس طرح کہ میرے بھائی نے ابھی آپ کی خدمت میں یہ اعلان بھی ذکر کیا کہ متعدد دروس اور متعدد درسوں کا سلسلہ ہے، تو قرآن کریم کی تعلیمات کے جو کئی جہت اور کئی موضوع ہیں تو اس اعتبار سے ان درسوں کی تقسیم ہے۔ جس طرح کہ ابھی مرکزی پروگرام کا اعلان بھی آپ کے سامنے کیا گیا، تو وہاں اس بات کا اہتمام کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں تاکہ خود بھی اور تمام اہل ایمان کو یہ جستجو اور کوشش کی جائے کہ جو ہمارا مرکزی پروگرام جو فی الحال جوناگڑھ لان میں ہوتا ہے، کہ اس میں اسلامی مہینوں کے اندر ہونے والے جو مین اہم واقعات اور اہم ایام اور اہم شخصیات کا جو دخل ہے، ان کی شخصیات، ان دنوں سے، ان واقعات سے اہل ایمان کو واقف کرایا جائے، اور اس تاریخ کے ساتھ، ان شخصیات کے فضائل کے ساتھ، ان کے پیغامات کے ساتھ، ان کے مقصد کے ساتھ مکمل طور پر ان کو آگاہی دلائی جائے۔ تو انشاءاللہ ہمارا وہ پروگرام شوال کا مہینہ چل رہا ہے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات میں سے جو حضور نے جہاد فرمایا، غزوہ فرمایا، ان غزوات میں ایک انتہائی سبق آموز اور جس سے موجودہ حالات کے اندر ہمارے لیے کئی ہدایت کے اور استقامت کے اور اس پراگندہ حالات کے اندر اطمینان اور اعتدال کے کئی ایسے گوشے موجود ہیں، وہ ہے غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے نام سے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم جوناگڑھ لان کے اندر اس غزوے کے مقاصد اور اس کا تاریخی پہلو، اس کا اصلاحی پہلو، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ذریعہ نجات اور مشعل راہ ہیں، تو غزوہ خندق جو شوال کے اندر منعقد ہوا، اور دیگر اور غزوات، بدر ہے، احد ہے، دیگر اور غزوات کے اندر اس غزوے کی ایک بہت خصوصی اہمیت ہے، اور دیگر اور طریقوں سے ہٹ کر اس میں معاملات پیش آئے ہیں، تو اس میں ایک عام سطح کے مسلمان کے لیے بھی اور ایک عالم کے لیے، دونوں سطح کی شخصیت کے لیے بڑے قیمتی اور انمول مشورے اور معاملات موجود ہیں، تو انشاءاللہ اس کا تفصیلی ہم سلسلہ اور تفصیلی اس پر مطالعہ انشاءاللہ اس مرکزی پروگرام جس کا اعلان ابھی آپ کے سامنے کیا گیا، دوبارہ کیا جائے گا انشاءاللہ، اس میں کریں گے، صرف اس لیے تاکہ متعدد حوالوں سے یہ تمام باتیں ہمارے سامنے واضح ہو جائیں۔ رمضان شریف کے اندر اس دفعہ ہم نے یہ اہتمام کیا تھا کہ سورۃ آل عمران کی تفسیر اور اس کا خلاصہ پیش کیا جائے، اور سورۃ آل عمران سے مراد یہ ہے کہ سورۃ آل عمران کا نزول اس دور میں ہوا ہے کہ جس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے آئے، اور جب حضور مدینہ آ گئے تو اب حضور کا براہ راست مقابلہ اور سامنا اہل کتاب سے تھا، اور اہل کتاب میں دو بڑے گروہ، جو ایک نصرانی کہلاتا تھا اور ایک یہودی کہلاتا تھا۔ تو ہم نے اس دفعہ کے درس قرآن کے اندر یہ کوشش کی ہے، جس کا اعلان بھی کیا گیا اور جس کی تفصیل بھی پیش کی گئی اعلان کے طور پر، میں صرف سرے دست اس عنوان کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس بات کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس درس کی کیا تفصیل تھی اور کیا اس کے معاملات تھے۔ تو سورہ آل عمران کے اندر ہم نے جہاں سورہ آل عمران کی آیات کی تشریح پیش کی ہے، اس میں جس ماحول کے اندر اور جن حالات کے اندر وہ سورت نازل ہوئی ہے، اس میں نصرانیوں کے اور عیسائیت کے وہ بظاہر اپنے فہم میں اور اپنے زوم میں مضبوط اور ایک مربوط استدلال اور دعویٰ جو اسلام کے خلاف تھا، ان کی کوششیں، اور پھر قرآن نے جو اس کا جواب دیا، اس میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ بائبل کا مکمل تجزیہ کیا جائے، اور بائبل اور قرآن کا ایک مطالعہ پیش کیا جائے، اور سورہ آل عمران میں جو قرآن کو ذکر کیا ہے اللہ رب العالمین نے کہ قرآن جو ہے وہ سابقہ پچھلی تمام کتابوں کا مصدق ہے، تصدیق کرنے والا ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے، بائبل کی تاریخی کیا حقیقت ہے موجودہ دور میں، اور انجیل کی تورات کی کیا حقیقت ہے موجودہ دور کے اندر، آیا یہ مکمل طور پر بگڑ چکی ہے، اس کو کسی انسان نے بیٹھ کر مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے، یا آج بھی اس کے اندر وہ آیات اور وہ شواہد اور نظائر موجود ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، اس کا ایک مکمل تجزیہ، تفسیری تجزیہ ہم نے سورہ آل عمران کے ضمن میں پیش کیا۔ پھر نصرانیوں کا یہ دعویٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں، تو اس پر قرآن نے جو دعویٰ کیا ہے، اور قرآن نے جو اس کی سرکوبی کی ہے، اور قرآن نے جو اس باطل نظریے کو توڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح اور درست پوزیشن کو واضح کیا ہے، اور اس پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد مناظرے ہوئے ہیں، مباحثے ہوئے ہیں عیسائیوں کے ساتھ، اس کا بھی ہم نے ایک تفصیلی خاکہ سورہ آل عمران کے ضمن میں پیش کیا ہے۔ اس کے بعد اسلام کے کئی اسکالر، حضرت امام غزالی ہیں، حضرت امام رازی ہیں، ان کے مناظرے ہوئے ہیں عیسائیوں کے ساتھ، اور اسلام کی حقانیت پر جو ایک نوجوان کو اور ایک مضبوط اور ایک میچیور اور ایک متین اور بردبار شخص کو اپنے مذہب اور اپنے دین کے بارے میں نالج ہونی چاہیے، معلومات ہونی چاہیے، اس حوالے سے ہم نے ایک تجزیہ پیش کیا ہے کہ آج تک بالخصوص حضرت امام رازی ہیں یا حضرت امام غزالی ہیں، ان کے جو مناظروں کا سلسلہ نصرانی اور یہودیوں کے ساتھ رہا ہے، اس کی بھی تفصیل ہم نے اس کے اندر ذکر کی ہے۔ اور پھر آج جو نصرانی جس دین کی بات کرتے ہیں، اس دین کی کیا حقیقت ہے، اور اسلام جو معاشرتی نظام پر خطاب کرتا ہے، اس کی حقیقت الحمدللہ مسلم ہے، ان تمام کا تجزیہ ہم نے خاص طور پر اہل کتاب نصرانیت اور یہودیت کے حوالے سے سورہ آل عمران کے ضمن میں کر دیا۔ ان تفصیل کے بعد، کیونکہ آپ کے سامنے اعلان ہوا تھا کہ کچھ ڈی وی ڈیز موجود ہیں، تو ہمارا کام ہے وما علینا الا البلاغ، پہنچا دینا، اور پہنچانا اس نیت سے کہ اللہ ہمیں خود بھی عمل کی توفیق دے، مقصد کوئی فروخت کرنا نہیں ہے، نہ مقصد کوئی تجارت ہے، نہ مقصد کوئی نام و نمود ہے، اور نہ مقصد اپنی کوئی داد و دہشت بٹھانا ہے، مقصد یہ ہے کہ زندگی کے اندر جو مہلت اللہ رب العالمین نے دی ہے اور جو وقت دیا ہے اور توفیق اسی نے عطا فرمائی ہے، تو جو خدمت ہم قرآن کریم کے حوالے سے جو ہمارے اکابر نے جمع کر دی ہے، اس کو مسلمانوں تک پہنچانے میں ہم کتنا اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں، اس حوالے سے یہ اعلانات ہوتے ہیں۔ کوئی قبضہ، کوئی غلبہ، کوئی تصرف، کوئی تسلط، یہ مقصد نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں قرآن کے دیگر مضامین کے ساتھ مکمل طور پر آشنائی ہونی چاہیے. صرف وہ باتیں نہیں ہونی چاہیے جو معاشرتی زندگی کے ساتھ ہیں، ہمیں وہ باتیں بھی سیکھنا اشد ضرورت ہے جو ہمارے عقیدے کے ساتھ ہیں، جو ہمارے دین اسلام کے ساتھ ہیں. تو لہٰذا آج جس درس کو لے کر بیٹھے ہیں تو کہیں آپ کے ذہنوں میں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور یہ کہاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم نے اس تعلیمات اور اس درس کو جہاں دیگر علماء دیگر حضرات اس کو ذکر کرتے ہیں تو ضرورت کو کچھ اللہ رب العالمین نے ہمیں بھی توفیق عطا فرمائی، ہمارے احباب کو یہ توفیق دین اور جنہوں نے اس انجمن کو سجایا ہے. تو متعدد جگہوں پر اس حوالے سے اور اس عنوان سے اور اس ضرورت کے اعتبار سے قرآن کے دیگر موضوع جو عقائد کے حوالے سے ہے، اسلام کی حقانیت کے حوالے سے ہے، اسلام کے سامنے جو طاغوتی اور دشمن قوتیں کھڑی ہوئی ہیں اس کے مقابلے کے حوالے سے، اسلام کی سچائی اور حقانیت کے حوالے سے ہے، ان تمام چیزوں کو وہاں پر شرعی طور پر ہم نے گویا کہ کوشش کی ہے کہ اس موضوعات کو تقسیم کریں. اور پھر خاص طور پر اس مسجد شریف کے اندر جس موضوع کا انتخاب کیا ہے تو قرآن کا ایک خاص موضوع ہے کہ مسلمانوں کی زندگی کا ایک مکمل دستور ہے، ایک سلیبر ہے، ایک نصاب ہے، اور اس کے تحت اگر وہ اپنی زندگی گزاریں گے تو کامیاب اور کامران رہیں گے. دشمنیاں، افتراق، انتشار، ذہنی اور جو گیا کہ تنگی ہے، حسد ہے، بغض ہے، وہ ختم ہو جائے گا. تو اس مسجد شریف کے اندر میں اہتمام کرتے ہیں کہ اس نصاب کو ذکر کر دیا جائے، دیگر اور موضوع کو مختلف جگہوں پر بیان کرتے ہوئے اس جگہ پر اس موضوع کو ہم بیان کرتے ہیں تاکہ اس نصاب کو بھی ذکر کر دیا جائے جو قرآن نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے اور زندگی کو پرسکون گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے پڑوس کے ساتھ، اپنے معاشرتی لوگوں کے ساتھ، اپنے سماجی لوگوں کے ساتھ، اس کا چال چلن کیا ہونا چاہیے، ڈھنگ کیا ہونا چاہیے، دوسرے کو اصلاح کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، خود کی اصلاح کس طرح کرنی چاہیے، خود کو اصلاح کی طرف کیسا راغب کرنا چاہیے، معاشرے کو کیسے موٹیویٹ اور اس کو کس طرح تیار اور مستعد کرنا چاہیے. جو قرآن نے تمام تفصیل کو پیش کیا ہے، یہ خاص ٹاپک اور خاص موضوع کو ہم اس مسجد شریف کے اندر نصاب زندگی کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں. تو یہ ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی میں نے آپ کے ذہنوں کے اندر اس بات کو رکھ دیا ہے کہ یہ دنیا تو گزر جائے گی، چاہے خوشی ہو یا غم ہو، یہ تو دنیا گزرے گی، لیکن کامیابی اور کامرانی یہ ہے جو قرآن نے ہمیں دستور دیا، جو دین نے دستور دیا ہے، اس کے تحت اپنی زندگی کو کاش ہم گزاریں. تو یہ دنیا تو گزرے گی، اس کے صدقے اللہ رب العالمین دوسری دنیا میں بھی ہمارے لیے آخرت میں بہتری فرمائے گا. اور یہ نہیں کہ شریعت نے تعلیم دیا ہے تو ہم پر کوئی مسلط کر دیا ہے اور ہم نے بس اس بوجھ کو اٹھا کر زندگی گزارنی ہے، نہیں نہیں، یہ تو ہماری مرضی، ہم اس کو قبول کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ رب العالمین نے جو یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ مشقت نہیں ہے، یہ پریشانیوں کا علاج ہے، یہ ہماری سسکتی ہوئی ضرورتوں کا علاج ہے، ہماری زخمی زندگیوں کا مرہم ہے، اور ہماری پیچ و خم کے اندر الجھی ہوئی نیتوں اور معاملات کا ایک سلجھاؤ ہے، اس کی بہترین انداز میں عقدہ کشائی کی گئی ہے. یعنی قرآن نے جو نصاب زندگی کو ذکر کیا ہے، یہ ہم کسی بوجھ کو اٹھا کر اس کو نہیں لے کر چل رہے ہیں، بلکہ اس کو اپنانے سے ہماری زندگی کو جو تقاضے ہیں اس کو شاید ہم اپنی مرضی سے، اپنی فکر سے، اپنے سوچ و بچار سے، اپنی ظاہری استعداد و صلاحیت سے ہم اپنی زندگیوں کا حل نہیں نکال سکتے تھے، جو قرآن کریم نے حل نکال کر ہمارے سامنے پیش کر دیا. یعنی ہماری ضرورتوں کا حل بنا بنایا قرآن نے ذکر کر دیا اور فرما آپ قبول کرو تو اس کے فائدے تم خود دیکھو. یہ نہ سمجھو کہ کوئی تم پر مسلط ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے. ہاں پھر آپ کہیں گے جناب پھر اس پر عذاب کی وعید کیوں ہے، اگر نہیں کرتے تو پھر کیوں عذاب ہے. آپ جب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بھلا ہے قبول کرو یا نہ کرو، پھر عذاب کیوں ہے؟ تو میں عرض کروں گا عذاب اس لیے ہے کہ ہماری زندگیوں میں جو الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، اب وہ جس اعتبار سے، مال کے اعتبار سے ہو، ذہنی کوفت کے اعتبار سے ہو، لڑائی جھگڑے کے اعتبار سے ہو، انتشار و افتراق کے اعتبار سے ہو، ذاتی حسد و جلن کے اعتبار سے ہو، کنبے کے کنبے تباہ ہو رہے ہیں، کاروبار برباد ہو رہے ہیں، رشتہ داریوں میں پیار نہیں ہے، پڑوس میں وہ اخوت نہیں ہے، معاشرے کے اندر وہ ہم آہنگی اور ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، تو یہ جو پیچیدگی اور خرابیاں ہمارے اندر آئی ہیں اس کو ہم کیسے حل کریں گے، اس کا تدارک کیسا کریں گے، دوبارہ اپنی زندگیوں میں خوشیاں کیسے لائیں گے؟ تو ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اس کا مکمل طور پر کوئی دستور اور حل نکالیں. انسانوں میں کئی ایسے قانون اور اخلاقی ضابطے بنے اور کئی ایسے ذہین لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے انسانی پیچیدگیوں اور انسانی پریشانیوں کے حل کو تراش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ خود بھی انسان تھے، ان کے اوپر پھر بھی ان کے جذبے غالب آئے، ان کے جذبات غالب آئے. لیکن قرآن مجید جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور اللہ ہمارا رب ہے، تو ہماری ضروریات اور ہماری پریشانیوں کا جس طرح حل کو وہ جانتا ہے اس طرح کے انسان نہیں جانتا. تو قرآن کریم نے ہماری زندگیوں کی اس بے ڈھنگی چالوں کی اور ان پیچیدگیوں کے سلجھاؤ کا حل مہیا کر دیا ہے اور فرمایا اس کو لے لو اپنے لیے, تمہاری زندگیاں پرسکون ہو جائیں گی, تمہارے لیے اخوت کے بازو دوبارہ کشادہ ہو جائیں گے, تمہارے اندر جو باہم انتشار اور نفرت اور حسد کا جو ایک آگ لگی ہوئی ہے وہ خود بخود مٹ جائے گی. تمہارے ذہنوں, تمہاری عمروں میں, تمہارے مال میں, تمہارے مزاج میں, تمہارے انتخاب اور رد کے اندر جو بے برکتی آ گئی ہے, بے اعتدالی آ گئی ہے, اور تمہارے اندر جو بے رونقی آ گئی ہے, اور تمہارے اندر جو بظاہر نحوست آ گئی ہے, وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. اس لیے کہ تم نے زندگی کے چند بنیادی دستور کو چھوڑا ہے جس پر تمہاری زندگی کھڑی ہوتی ہے. اس کو گزرنے کی وجہ سے, اس کو ہٹانے کی وجہ سے تمہاری زندگی ایک زلزلہ بپا ہو چکی ہے. ہم تمہیں دوبارہ کہتے ہیں اس سیٹ اپ کے ساتھ, بنیاد کے ساتھ اس اپنی زندگی کی عمارت کو استوار کرو. مضبوط عمارت کھڑی ہو جائے گی کہ دنیا کی تند و تیز ہوائیں اگر اسے گرانے کی بھی کوشش کرے گی تو جو فاؤنڈیشن, اس کی بنیاد جو قرآن کی تعلیم کے مطابق ہے, ہم تم سے وعدہ کر کے دکھاتے ہیں کہ وہ تند و تیز ہوائیں تمہارے زندگی کے ایک کمرے کو بھی, بلکہ اس کی رتی بھر معاملات کو بھی ضائع نہ کر سکے گی. اس لیے کہ جس بنیاد پر آپ عمارت کھڑی کر رہے ہیں وہ بنیاد اتنی مسلم ہے کہ وہ نیچے سے لے کر اوپر تک تمہاری زندگی کی تمام عمارتوں کی حفاظت کرے گی. یہ یہاں پر ایک سولوشن ذکر کیا گیا ہے, یہ حل ذکر کیا گیا. ایک بات پھر یہ سوال اگر ذہن میں پیدا ہو جائے کہ پھر جناب اس پر جو عذاب کیوں ہے, تو عذاب اس لیے ہے کہ یہ اللہ رب العالمین نے زمین بنائی, آسمان بنائے, یہ انسان کے لیے بنائے, اس میں جو نعمتیں بنائی انسان کے لیے بنائی. یہ ٹھنڈی ہوائیں ہیں, یہ سمندر ہے, یہ سبززار ہے, لالازار ہے, یہ زمین پر انگنت اللہ کی نعمتیں ہیں. اور پھر نعمتوں میں جو جمادات کی صورت میں ہیں, جو نباتات کی صورت میں ہیں, جو حیوانات کی صورت میں ہیں, جو ناسوت کی صورت میں, جو لاہوت کی صورت میں ہیں, یہ جو نعمتیں دیگر عالموں کے اندر تقسیم کی گئی ہیں, وہیں پر ایک بنیادی چیز جو یہاں پر شریعت مطہرہ ذکر کرتی ہے اور بنیادی انداز کے اندر ذکر کرتی ہے, اس کو بند کریں. جو بنیادی انداز کے اندر قرآن مجید ذکر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم عذاب کیوں دیں, اس لیے دیا جاتا ہے عذاب کہ یہ دنیا کی نعمتیں اس لیے دیے کہ تم اس سے بہرمند ہو. لیکن جب تمہارے مزاج بگڑے ہوئے ہوں, جب تمہاری طبیعتیں بگڑی ہوئی ہو, تمہارے محبت اور عداوت کا ذائقہ ہی بگڑ گیا اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ محبت کس کو کہتے ہیں, اور تمہیں پتہ ہی نہیں عداوت کس کو کہتے ہیں, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بے ڈھنگی زندگیوں کو راہ پر لانے کا طریقہ کیا ہے, اور جب تم خود تذبذب کا شکار ہو, انتشار کا شکار ہو, تو اس طریقے سے اگر اپنی زندگی گزارو گے تو یہ تو شتر بے مہار کی طرح ہے. ایک ایسا اونٹ جس کی کوئی نکیلی نہیں ہے, جس کی کوئی رسی نہیں ہے, کبھی وہ ایک چیز کو توڑتا ہوا جا رہا ہے, کبھی دوسری چیز کو رونتا ہوا جا رہا ہے. تو تمہاری زندگی بھی اگر شتر بے مہار کی رہے گی, کسی ایک قانون کی پاسداری کی نہیں رہے گی, تو شتر بے مہار ایک دیوانہ اور پاگل اونٹ شاید وہ بستی میں اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا تمہارا وجود معاشرے میں فساد کا باعث بنے گا. جو تمہارا وجود اس بے ڈھنگی چال کی وجہ سے, اس نظام کو فالو نہ کرنے کی بنا پر جو ایک فساد کا باعث بن رہا ہے اور فساد فی الحال کا باعث بن رہا ہے, تو یہ ہماری نعمتوں کا کفران ہے, اس لیے تمہیں عذاب دیا جاتا ہے, اس لیے تمہیں سزائیں دی جاتی ہیں. اگر تم اس نظام کو فالو کرو اور اپنے آپ کو ایک نظام کی نکیل کے ساتھ باندھ کر رکھو تو تم اس نظام سے بہرمند بھی ہوں گے اور رب بھی تم سے راضی ہوگا. اس لیے کہ جس چیز کو جس جگہ پر رکھ کر جس اعتبار کے ساتھ برتنا ہے, اس برتنے کے طریقے کو ہم نے بتا دیا ہے, اس طریقے سے تم سلیقے سے برتو گے, نظام بھی صالح رہے گا, تمہاری زندگی بھی گزرتی رہے گی, اور تمہارے جو تقاضے ہیں وہ بھی کما حق و قبول ہوتے رہیں گے اور پورے ہوتے رہیں گے. تو یہ ہے نصاب زندگی کا ایک مختصر سا, جو گویا کہ شرعی فلسفہ, جو میں نے قرآنی آیات کے اعتبار سے فلسفہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کیوں ضرورت ہے ہمیں نظام زندگی, نظام مصطفیٰ کو فالو کرنا, کیوں ضرورت ہے ہمیں اسی خاص نصاب اور خاص اس قانون کو فالو کرنے کی جو قرآن نے دیا ہے, اس کی ضرورت کو میں نے پیش کیا ہے. اس لیے کہ قرآن نے وہ نظام دیا ہے تمہیں, اور قرآن نے تمہارے سامنے اس بات کو واضح کیا ہے کہ جس کا حل تم ڈھونڈ رہے تھے اور اپنے سر کو پیٹنے کے باوجود تم اس کے حل کو تلاش نہیں کر سکتے تھے, قرآن نے, اللہ رب العالمین نے جہاں تم پر اتنا فضل کیا ہے اس میں ایک بڑا فضل تم پر یہ بھی کر دیا کہ تمہاری تگودو, تمہاری کوششیں تمہاری مشکلوں کا حل نہیں نکال سکتی تھی, اللہ رب العالمین کے کلام نے اس کا حل نکال کے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے. آج جو آیت کریمہ میں سورہ حجرات کی آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں, یہ قرآن کا اور بالخصوص معاشرتی زندگی کا ایک بہت بنیادی دستور ہے, اور بنیادی دستور کے اعتبار سے اس میں اصلاح کے سات سات پہلو کو ذکر کیا گیا اور فرمایا گیا کہ اس کو ایک ایک یک بعد دیگرے تسبیح کے دانے کی طرح اپنی طبیعت میں اتارو اور اپنے مزاج میں اتارو، خود بھی خوش رہو گے، تمہاری وجہ سے معاشرہ بھی خوش رہے گا، تم دنیا سے چلے بھی گئے تو صدیاں تمہیں یاد رکھیں گی. اور ایک مسلمان سے جو مطلب اور غرض ہے قدرت کو، اس کی بھی تکمیل ہوگی. تو اب اسلامی معاشرے کو فساد سے بچانے کے لیے اور انسان کی زندگی کو فساد سے بچانے کے لیے سورہ حجرات کی میں اللہ رب العالمین نے اس کو تفصیل کے ساتھ آیت نمبر 11 سے لے کر 13 پھر اس کے بعد اس تفصیل کے ساتھ اس پورے نصاب کو بترتیب ذکر کیا ہے. وہ کیا چیزیں ہیں جو لڑائی جھگڑے کا باعث بنتی ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں جو محبت کو ختم کرتی ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں، کیونکہ نصاب زندگی ہمارا موضوع ہے اور زندگی کی معراج محبت ہے، اخوت ہے، رابطہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ باہم سنگت ہے، ایک دوسرے کے کام آنا ہے. اب یہی چیزیں اگر ختم ہو جائے، محبت ختم ہو جائے تو کیا زندگی ہے، میرا اور آپ کا رابطہ ختم ہو جائے تو کیا زندگی ہے، پڑوسی پڑوسی کا نہ رہے، باپ بیٹے کا نہ رہے، بیٹا باپ کا نہ رہے، اولاد اپنی والدین کی نہ رہے، شوہر اپنی بیوی کا خیال نہ رکھے، بیوی اپنے شوہر کی نہ رہے، تو پھر زندگی کس بلا کو کہتے ہیں، صرف کھانے پینے کو کہتے ہیں، زندگی کس شے کا نام ہے. تو لہذا اس چیز کے اندر جو فساد کا باعث بنتی ہے وہ سات چیزیں، اور قرآن کریم میں سورہ حجرات کے اندر ان سات چیزوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ ان سات چیزوں کو ہم تمہارے سامنے واضح کرتے ہیں. تم تو ڈھونڈتے تھے نا کہ بیوی سے لڑائی کیوں ہو رہی ہے، تم تو ڈھونڈتے تھے نا کہ یار کاروبار میں لڑائی کیوں ہو رہی ہے، تم تو ڈھونڈتے تھے نا کہ میرا قریبی جگری دوست ہے مجھ سے ناراض کیوں ہو گیا، تم تو اس پریشانی کو کا حل ڈھونڈتے تھے کہ کیا ہو گیا کہ میرے اندر بے چینی پیدا ہو رہی ہے، تو تم تھک کر بھی اس کے حل کو نہیں تلاش کرتے تھے. ہم تمہیں بتاتے ہیں وہ سات خرابیاں ہیں کہ جس کو ایک کے بعد دیگرے تم نے اپنے گود میں لے لیا، اڈاپٹ کر لیا، تم نے اس کو حاصل کر لیا اور گود میں لے کر اپنے لیے اپنی زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے. لہذا وہ سات چیزوں کا ہم تمہارے سامنے واضح کرتے ہیں، تم توجہ کے ساتھ اس پر توجہ کرو اور اس پر عمل کے لیے تیار ہو جاؤ. رفتہ رفتہ دیکھو گے کہ تمہاری بکھری ہوئی زندگی اور تمہاری منتشر زندگی، تمہاری پریشان زندگی، تمہاری ویران زندگی، تمہاری بے ذائقہ زندگی، تمہاری بے ربط زندگی ایک نہج پر آ جائے گی، ایک سلیقے پر آ جائے. اور قرآن کریم نے اسی چیز کو ذکر کیا اور اسلامی معاشرے کے اندر جو تمام ثقافت کے تقاضے ہیں اس کو ذکر کیا اور اسلامی معاشرے کو منضبط کرنے کی بات کی. اس آیت نمبر 13 سے پہلے اللہ رب العالمین نے 11 سے پہلے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ اگر مسلمانوں کی یعنی انتہا کی بات کہ جب باہم لڑائی کی صورت بن جائے، یعنی اللہ کا کلام اور یہ دین اور اسلام مسلمانوں کو دست گریباں نہیں ہونے دیتا، لڑائی کی حد تک جانے نہیں دیتا، لیکن اگر پھر بھی لڑائی کی حد تک بندہ پہنچ جائے تو اس کی اصلاح آیت نمبر 9 اور 10 میں کی گئی کہ لڑائی کی حد تک پہنچو گے تو پھر تم نے کیا کرنا ہے. لیکن جس چیز کو ہم ابتدائی طور پر لے رہے ہیں اس میں قرآن مجید نے جس چیز کو ذکر کیا ہے اصلاح احوال کے اعتبار سے، تو اسلام اصلاح احوال میں صرف اس بات کا قائل نہیں ہے، اسلام جو ہے وہ انسان کے احوال کی درستگی میں اس بات کا قائل نہیں ہے کہ جناب جب حالات بالکل بگڑ جائیں اور بالکل ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت گری کی بات آئے تو پھر کوئی بات آگے چڑھ کر اسلام بیان کرے، نہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا بیان نہ کرو، بلکہ اسلام کی تعلیمات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ خاص وہ عوامل، خاص وہ وجہ، خاص وہ باتیں جو بندے کو دست و گریبان تک لے جاتی ہے، انتشار و افتراق تک لے جاتی ہے، ایک دوسرے کی گردن مارنے تک لے جاتی ہے، جو عوامل اس انتہا تک لے جاتے ہیں تو شریعت پہلے ان عوامل پر قدغن لگاتی ہے، اس کو بند کرتی ہے کہ یہ ہوں گے نہیں تو وہ انتہا پیدا نہیں ہوگی، اسی پر روک دیا جائے تو وہاں پر انتہائی طور پر گویا کہ بدامنی نہ پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کے لیے قتل و غارت گری نہ پیدا ہو جائے. یعنی کہنے کا مقصد جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ نہیں، وہ یہ ہے کہ انسان کی اصلاح کے لیے دین مصطفیٰ اس بات کا انتظار نہیں کرتا کہ جب یہ دونوں لڑ جائیں گے تو پھر فیصلہ کریں گے، حضور کی تعلیم اس بات کا انتظار نہیں کرتی کہ یہ جب ایک دوسرے کا سر پھاڑ دیں گے تو پھر ہم بتائیں گے، یہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے تو پھر ان کے وارثوں کے بارے میں بتائیں گے، نہیں، بلکہ دین مصطفیٰ کریم وہ قتل و غارت گری، ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا وہ تو بہت دور کی بات ہے، دین مصطفیٰ تو وہیں سے روکتا ہے کہ جس سبب سے، جس عوامل سے اور جن محرکات سے بندہ وہاں تک پہنچتا ہے، تو حضور کی تعلیم بندے کو وہیں پر روک دیتی ہے کہ وہ فکر ہی پیدا نہ ہو کہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے. معاملہ اس قدر بدمنی تک پہنچ جائے، معاملہ اس قدر دہشت گردی تک پہنچ جائے اور جذبات وہاں تک پہنچ جائے، تو اسلام پہلے سے ان تمام محرکات کی بہکنی کر دیتا ہے اور اس کی جڑیں اکھاڑ کر رکھ دیتا ہے اور اس بات کو سامنے واضح کر دیتا ہے کہ اس کا سلسلہ کار کیا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز جو قتل و غارت گری اور دوریاں پیدا کرنے کے اندر ہے وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا. اس سے سات چیزیں ذکر کی گئی ہیں اور ان سات چیزوں میں پہلی چیز قرآن مجید اس چیز کو ذکر کرتا ہے کہ تمہارے اندر جو چیز انتہا پر لے جا کر تمہیں قتل و غارت گری تک تمہیں لے جاتی ہے، خاندانی رشتے برسوں تک ختم ہو جاتے ہیں، بڑے تو بڑے بچے بھی ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو جاتے ہیں، اس میں پہلی چیز جو فساد ہے ان سات چیزوں کے اندر وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا ہے. اب قرآن کریم میں اس چیز کو ذکر کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے مسلمانوں، اہل ایمان، اے وہ صاحبان ایمان، نہ مذاق اڑاؤ، نہ تمسخر اڑاؤ، نہ ایک دوسرے کو مسخرہ بناؤ، نہ کسی کا مذاق اڑاؤ، اس اعتبار سے کہ ایک جماعت دوسرے جماعت کا مذاق اڑائے اور اس کو بے توقیر کرے، فرمایا یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ جب تم کسی کا مذاق اڑاؤ گے تو بند الفاظوں میں تم اسے میسج دے رہے ہو کہ تمہاری کوئی حقیقت میری نظر میں نہیں ہے. کیونکہ جب کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو مذاق کے اندر اب دیکھیں شریعت متعارن کس باریک بینی کے ساتھ اختلاف کی جڑ کو پکڑا ہے. فرمایا پہلی چیز جو قرآن کریم یہاں پر ذکر کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ لا یسخر قوم من قوم عسا یکون خیرا منہم، پھر اس کا حل بھی بتایا. فرمایا کہ اہل ایمان، تم مذاق نہ اڑایا کرو، تمسخر نہ اڑایا کرو، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کا تمسخر نہ کرے، مذاق نہ اڑائے ایک جماعت دوسری جماعت کا. اس لیے کہ جب تم ایک دوسرے کا مذاق اڑاؤ گے تو یہ در پردہ یہ میسج ہے کہ تیری میرے نزدیک کوئی حقیقت نہیں ہے، تیری کوئی اہمیت نہیں ہے. تو دوسرا سوچتا ہے جب میری اہمیت تیری نظر میں نہیں ہے تو تیری اہمیت میری نظر میں نہیں ہے، تو یہ اختلاف کی بنیاد کھڑی ہو جاتی ہے. اور وہیں سے بھائی بھائی سے، اولاد والدین سے، بچہ ماں سے، اڑوس پڑوس سے جو بنیادی طور پر اختلاف کی جو بنیاد کھڑی ہوتی ہے اس کی وجہ جو ہے وہ تمسخر ہے، ایک دوسرے کو غیر اہم کرنا ہے، ایک دوسرے کے لیے ناقدری کرنا ہے اور اس کا مذاق اڑانا ہے. اور مذاق اڑانے کے اندر اس طرح کے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ پیغام دوسرے تک دیا جاتا ہے کہ تیری عظمت تعظیم میرے دل میں کچھ نہیں ہے. تو دوسرے کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ جب میری تعظیم اور حقیقت تیرے دل میں کچھ نہیں ہے تو تیری تعظیم بھی میرے دل کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ چیز بنیادی طور پر بہت بڑے فساد کا باعث بنتی ہے. تو سات چیزوں کے اندر یہ اگر اصلاح بندہ کرنا چاہے تو میں سے کہتا ہوں کہ قرآن کریم کے اندر یہ سورہ حجرات ایسی بنیادی صورت ہے کہ جس کے اندر نصاب زندگی کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا گیا. ہم گھر میں جا کر اس کی تلاوت کریں، اس کی حواشی پڑھیں، اس پر غور کریں اور پھر اس کو اپنے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کریں اور پھر دیکھیں کہ جو اختلاف تھے وہ خود بخود کیسے ختم ہو رہے ہیں، جو بغض تھا وہ محبت میں کیسے تبدیل ہو رہا ہے، جو دوریاں تھی وہ سمیٹ کے پھر کیسے قرب میں آ رہی ہے. جب ہم اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے تو فاصلے ختم ہو جائیں گے، دشمنیاں ختم ہو جائیں گی. یہ صرف دوست دوست کے لیے نہیں ہے، یہ ماں باپ اور بچے کے لیے بھی ہے، یہ ماں اور بیٹے کے لیے بھی، ماں اور اولاد کے لیے بھی ہے، یہ شوہر اور بیوی کے لیے بھی ہے. اگر شوہر بیوی کا مذاق اڑائے، بیوی شوہر کا مذاق اڑائے تو انتہا طلاق پر جاتی ہے، یہ پہلی وجہ ہے. پڑوسی پڑوسی کا مذاق اڑائے انتہا قتل غارت گری تک جاتی ہے. اسی طرح دیگر اور معاشروں میں جس اعتبار سے بھی اگر آپ کہیں تو پھر ایک بدلہ شیطان کی جانب سے دل میں جگایا جاتا ہے اور شیطان اس کو ابھارتا ہے بدلے کے لیے، پھر اس انتقام کی آگ کو پورا کرنے کے لیے وہ حسد کی آگ کے اندر جلتا چلا جاتا ہے. تو قرآن نے پہلے اس عوامل کو پکڑ لیا ہے، اس وجہ کو پکڑ لی ہے کہ جس کی وجہ سے سارا معاشرہ جل جائے. فرمایا کہ پہلی چیز ان سات چیزیں ہیں جس کی وجہ سے بربریت، انتشار، بے رونقی اور زندگی کے اندر انتشار آتا ہے. فرمایا وہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. فرمایا تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ٹھیک ہے، نصیحت کر دی گئی کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، لیکن کوئی ایسی چیز بھی ہونی چاہیے کہ اس نصیحت کے ساتھ ہمیں جمع کر بھی رکھے. تو قرآن نے آگے فرمایا کہ عسا ان یکون خیرا منہم، تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو اور تمہیں کیا پتا کہ اللہ کی نظر میں وہ تم سے زیادہ بہتر ہے. اب اس کا فوراً ایک حل پیش کر دیا گیا. یعنی ایک مسلمان کے لیے، قیامت پر یقین رکھنے والے کے لیے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اجر لینے والے کے لیے یہ عبرت اور شرم کا سب سے بڑا مقام تھا، اس کو سمجھا دیا. کیونکہ مسلمان کو نصاب زندگی بتائی جا رہی ہے تو فرمایا جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو تمہیں کیا پتا کہ وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر تم سے زیادہ معزز ہو. ہاں اگر تمہیں اس کے اعمال نامے کا پتہ چل چکا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو چکا ہے, ذلیل ہو چکا ہے, خوار ہو چکا ہے, تو پھر تم مذاق اڑاؤ تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن یہ تو تمہیں ابھی تک پتہ نہیں چلا ہے اور تمہارے سامنے واضح نہیں ہوا ہے. جب تمہارے سامنے واضح نہیں ہوا ہے تو تم یہ کس طرح اس کا مذاق اڑا رہے ہو؟ تو فرمایا تم کیا جانو کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ تم سے زیادہ قدر والا ہے, تم سے زیادہ عزت والا ہے, تم سے زیادہ تکریم والا ہے. یہ خیال اگر ذہن میں ہو تو دوسرے کے لیے لان تان اور تمسخر اور مذاق کی عادت سے بندہ باز آ جاتا ہے. اسی طرح یہ تو مردوں سے خطاب تھا نا, خاص طور پر مردوں سے خطاب کر کے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ذکر کر دیا, لیکن اب گویا کہ عورتوں کو پھر الگ سے ذکر کیا. حالانکہ اس میں ساری باتیں آ چکی تھی لیکن عورتوں کو الگ سے ذکر کیا کیونکہ عورتوں کے اندر مذاق, تمسخر, چڑانا, نقل کسنا اور نقل کرنا, یہ عادتیں فطرت کے اعتبار سے اس کے اندر زیادہ ہوتی ہیں. تو قرآن کریم نے اس انتشار سے بچانے کے لیے عورت کو خاص طور پر الگ سے ذکر کیا. فرما ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. فرما اسی طرح تم اس بات پر بھی غور کرو کہ نہ عورتیں مذاق اڑایا کریں دوسری عورتوں کا کہ شاید وہ اللہ کی نظر میں ان سے بہتر ہوں. تو یہ پہلی چیز جو شریعت مطہرہ نے جس چیز پر یہاں پر قدغن لگائی اور اس پر پابندی لگائی وہ یہ تھی کہ تم ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑاؤ گے. لیکن اس میں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ بندہ مذاق ہی نہ کرے, مذاق اور ہے اور مزاح اور ہے. مزاح کے اندر یہ کہ طبیعت فرحت کے اعتبار سے کوئی ایسا معاملہ کر دیا جائے تو دھوکے پر مبنی نہ ہو, جو فراڈ پر مبنی نہ ہو, جو تہمت پر مبنی نہ ہو, جو جھوٹ پر مبنی نہ ہو. تو ایسی خوش دلی کی باتیں, ایسی مزاح کی حرکت اور باتیں اور ایسی دل کو فرحت اور سرور دینے والی ادائیں یا باتیں شریعت مطہرہ نے اس کو جائز ضرور رکھا ہے. مثال کے طور پر صحابہ کرام علی مردوان نے خود ذکر کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مزح فرمایا کرتے تھے اور حضور نے خود فرمایا کہ میں مزح تو کرتا ہوں لیکن جھوٹ نہیں بولتا, میں مزح تو کرتا ہوں لیکن جھوٹ نہیں بولتا. اس طرح کے سیاستہ میں روایت موجود ہے, ایک خاتون حضور کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ حضور مجھے اونٹ چاہیے. سرکار نے فرمایا اس کو ایسا کرو کہ اونٹنی کا بچہ دے دو. اس نے کہا جی مجھے بچہ تو نہیں چاہیے. سرکار نے فرمایا میں اونٹ ہی دے رہا ہوں اور وہ اونٹ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا. تو یہ مزح دیکھیے تباہ فرحت تباہ کے لیے اور ضیافت تباہ کے لیے, حلم تباہ کے لیے, جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں سے ثابت ہے. جس طرح کے بعض صحابہ کے ساتھ یہ بھی ادائیں ثابت ہے کہ وہ خوش نصیب صحابہ کچھ ایسے رہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور ان کی دونوں آنکھوں کے اوپر حضور نے ہاتھ رکھ دیا اور پھر سرکار نے اشارہ فرمایا کہ بتاؤ میں کون ہوں. تو یہ جو طریقہ کار ہے جو طبیعت کے اعتبار سے مزاحن ہے, جس میں دھوکہ نہ ہو, جھوٹ نہ ہو, فریب نہ ہو. اور سرکار نے خود اشارہ فرمایا کہ میں مزاح تو کرتا ہوں لیکن میں جھوٹ نہیں بولتا. اب مزاح کے اندر مفسرین نے چند چیزیں یہ بھی ذکر کی ہے کہ ایک ہوتا ہے زبان سے مذاق کرنا باقاعدہ اور ایک ہے کہ نقلے اتارنا اور منہ چڑھانا یا اس کے لباس, اس کے رفتار, اس کے گفتار, اس کی کسی عادت کو نشانہ بنانا. شریعت مطہرہ نے اس تمام چیزوں کے تمسخر کو مکمل طور پر منع کر دیا اور ان تمام احکام میں مرد و زن یعنی عورت اور مرد دونوں کو ایک طرف رکھ دیا اور فرمایا کہ تم دونوں اس حکم کی پابند ہو کہ نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں اور نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں, نہ اپنے آنکھوں کے اشاروں کے ذریعے, نہ منہ چڑھا کر اور نہ اس کی کسی حرکت پر نقل کر کے. اگر کوئی معذور ہو تو یہ کہہ دینا کہ جناب وہ لنگڑا ہے, یہ کہنا کہ جناب وہ اندھا ہے. تو اس قسم کے تان کسنا شریعت مطہرہ نے اس کو سخت ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. اور اس آیت کے تحت قرآن مجید کی اور مفسرین لکھا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے کہ جب تمسخر اس اعتبار سے کہ اس کے جسم کے کسی نقص اور اس کے اعضاء کے کسی عیب کو بیان کیا جائے اور اس کی نقالی کی جائے تو یہ فتنہ کا باعث بھی ہے اور عذاب کا باعث بھی ہے. اور اصلاح کے لیے بنایا کہ تمہیں کیا پتا کہ جو تم بینا ہو اور وہ نابینا ہے, تمہیں کیا خبر کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کی قدر منزلت تم سے زیادہ ہے, اس کی حیثیت تم سے زیادہ ہے. تو پہلی چیز جو شریعت مطہرہ نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے. اب اللہ رب العالمین آگے دوسری چیز کو ذکر فرماتا ہے اور اس کی تفصیل کو قرآن مجید نے اس انداز کے اندر ذکر کیا کہ ولا تلمزوا انفسکم, کہ اب یہ تو مذاق نہ اڑاؤ. اور پھر فرمایا کہ دوسری چیز جو تمہارے زندگیوں میں انتشار اور افتراق کو پیدا کرتی ہے وہ عیب لگانا ہے ایک دوسرے پر. اور ایک دوسرے پر عیب لگانے کو بھی قرآن مجید فرقان حمید نے حرام قرار دیا. فرمایا تم ایک دوسرے پر عیب بھی نہ لگاؤ اور اس کے بارے میں مفسرین نے ایک معنی کیا ہے کہ عیب جوئی کا معنی یہ کہ اپنے منہ سے کسی کے عیب کو بیان کرنا، لیکن صرف منہ سے عیب بیان کرنا نہیں بلکہ اصل میں آنکھ سے اشارہ کر کے، دیکھو وہ آ رہا ہے، دیکھو وہ کس طرح چل رہا ہے، یا زیر لب ہنس کر اس کے عیب کو بیان کرنا، اس کے مذاق اڑانا، تو ان تمام چیزوں کو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا. فرمایا اپنی طبیعتوں میں سے یہ اخلاق رذیلہ کو ختم کرو، مذاق اڑانا ختم کرو، اپنی طبیعتوں کے اندر سے اس اخلاق رذیلہ کو ہٹاؤ تو پھر اخلاق حسنہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ہٹ جائیں گے تو اخلاق حسنہ خود ہی قائم ہو جائیں گے. فرمایا زبان سے مذاق اڑانا اور پھر عیب لگانا، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام فرمایا. اور امام راغب اصفہانی نے اس کا ایک بڑا پیارا معنی کیا ہے، فرمایا ایک تو عیب لگانا ہے آنکھوں سے زیر لب ہنس کر ہے، اور یا زبان سے اس کے لیے عیب اور تہمت کی بات کرنا ہے. اب شریعت مطہرہ نے یہاں پر جو ذکر کیا اس کے ایک معنی کو امام راضی نے اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ تلمیزو کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے تتبع المعائب، کہ چن چن کر اس کے عیبوں کو تلاش کرنا، یعنی اپنے کسی دوست، کسی بھائی، کسی شدار، اس طرح کے عورتوں میں یہ کثرت سے عادت ہوتی ہے، مرد بھی اس سے بری نہیں ہوتا، مردوں میں بھی یہ عادت بہت زیادہ آج کل پائی جاتی ہے کہ چن چن کر دوسرے کے عیب کو جمع کرنا اور کسی کی کمزوری اور عیوب کو کھوج کر لانا. ظاہر سی بات ہے ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی تو عیب ہوتا ہی ہے، وہ تو اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو سبحان ہے، جو ہر عیب سے پاک ہے اور ہر نقص سے پاک ہے. انسان میں تو کسی نہ کسی حوالے سے عیب ہوگا، کوئی نہ کوئی نقص تو ضرور ہوگا. تو شریعت مطہرہ نے فرمایا کہ وہ عیب اس کے اندر موجود ہو تو تمہیں ہرگز، اگر اس کی ذات تک مقید ہے، اس کی ذات تک محدود ہے، اس سے اگر تمہیں کوئی نقصان نہیں اور اس سے کسی معاشرے کے فرد کو نقصان نہیں تو پھر تم اس پر پردہ ڈالو، اس پر تم خاموشی اختیار کرو. ہاں الا یہ کہ اس سے تمہاری ذات کو نقصان پہنچ رہا ہو، اور ذات کو نقصان پہنچ رہا ہے اس عیب کی وجہ سے، لیکن اب وہ بات اس نے کی ہے کہ نہیں، یہ حرکت اس سے سرزد ہوئی ہے کہ نہیں، ابھی تم یقین کے مقام پر نہیں پہنچے، آگے زن کی بات آ رہی ہے. فرمایا یقین کے مقام پر نہیں پہنچے لیکن تمہیں خطرہ یہ لگا ہوا ہے کہ اگر میں نے اس پر احتیاط نہیں برتی تو مجھے نقصان پہنچے گا، تو شریعت اس بات پہ اجازت ضرور دیتی کہ ٹھیک ہے تم احتیاط کرو اور تھوڑی دیر کے لیے علیحدگی کرو، لیکن زبان پھر بھی بند رکھو، زبان اس کے خلاف بولنے پر پھر بھی بند رکھو، الا یہ کہ معنی وہ قطعی قرائن ثابت ہو جائے، یقینی اور حتمی ہو جائے، تو پھر تم کسی کے پاس جا کے شکایت کر سکتے ہو. اب عیب بیان نہ کرو تو اس میں حضرت امام راغب نے جس معنی کو کھولا ہے تو اس سے کئی شاخیں اور کئی معانی اور اس مسئلے کے کئی معائب گویا کہ نکل کے سامنے آتے ہیں. جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ ایک ایک معاملات کی کھوج کرنا، ایک ایک معاملے کے پیچھے لگ جانا اور اس انداز کے اندر لگ جانا کہ اس کو جمع کر لیا جائے، اس کو لے لیا جائے، اس راز کو افشا کر دیا جائے. امام غزالی نے فرمایا کہ ایسا نہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر عیب، ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہے، اور کسی نہ کسی عیب کی بنا پر وہ اس کی ذات کے ساتھ متعلق ہے، معاشرے کا انتشار اس کے ساتھ مقدر نہیں ہے، معاشرے کے معاملات اس کے ساتھ گویا کہ مقدر نہیں ہے، یعنی اس کے عیب کی وجہ سے کوئی دوسرا آدمی انتشار کے شکار نہیں ہو رہا ہے، تو پھر تم اس مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالو گے. لیکن اگر بدعقیدگی ہے یا ایسی چیز ہے جو معاشرے کے انتشار کا باعث ہے تو پھر تم حتی المقدور اپنے اعتبار سے جو مسئول تمہارا ذمہ دار قاضی، جج، پولیس ادارے جو ہے، یہ علماء ہے، تو پھر اس کو جا کر تم اس کی شکایت کر سکتے ہو، اس کے بعد جا کر تم اس کی بات کر سکتے ہو کہ جب وہ معاملہ اس کی ذات تک نہ ہو بلکہ لوگ بھی اس سے ملوث ہو رہے ہوں تو پھر اس کے اندر اور وہ بات قطعی قرائن ثابت ہو کہ یہ بات ایسی ہے اور یہ لوگوں کو گندگی اور فسق اور حرام کام میں مبتلا کرتا ہے اور اس پر شواہد موجود ہے، تو پھر اس کے عیب کو اٹھایا جائے گا تاکہ لوگ اس کے انتشار سے اور اس کی برائیوں سے بچے. لیکن اگر کوئی عیب اس کی ذات تک محدود ہے اور اس میں کوئی دوسرا اس کے ساتھ ملوث نہیں ہے تو پھر اس کے لیے منع کیا گیا. فرمایا کہ نہیں، اس کے عیب پر تم پردہ ڈالو، اس لیے کہ جو تم عیب سمجھ رہے ہو وہ عیب ہو ہی نہ، اور تمہارے پاس کوئی قطعی قرائن موجود نہیں ہے کہ تم اس معاملات تک پہنچ جاؤ، صرف فضول خیالوں سے اور فضول زن سے تم اس طرف بڑھو. فرمایا کہ نہیں، شریعت مطہرہ اس بات کی اجازت تمہیں ہرگز نہیں دیکھتی کہ تم ایک دوسرے کے عیب کو لو اور اس میں معاملات کرو، اس لیے کہ جب اس شخص کی بدنامی ہو جائے گی اور وہ بات اس کے اندر نہیں رہی، یا اس کے اندر تھی بھی تو اس کی ذات تک مقید تھی، اس سے کوئی گناہ ہو گیا تھا، وہ اس کی ذات تک متعلق تھا، تو کوئی شخص اس عیب کو ابھارے نہ، اس کو پھیلائے نہ، بلکہ اس کے اوپر پردہ ڈال دے. اور شریعت مطہرہ نے شاہ فرمایا پردہ ڈالنے کی بنا پر اللہ رب العالمین اس کے وہ گناہوں پر پردہ ڈال دے گا جس کو عیاں کرنا ضروری تھا. اور میں اس میں ایک باریک فرق پھر بتا دوں آپ کے سامنے کہ جب وہ اس بندے کی ذات کے ساتھ متعلق تھا، اس سے فرد معاشرہ میں کوئی شخص اس میں ملوث نہیں تھا، نہ وہ کسی کو ملوث کرنا چاہ رہا تھا، نہ وہ متعدی فساد تھا کہ اب وہ اور لوگوں کو اس جرم میں شامل کر رہا ہے یا اور لوگوں کو اس گناہ میں شامل کر رہا ہے. اگر ایسی صورت نہیں ہے، صرف اس کی ذات کے ساتھ ہے اور ہم اس عیب کو دیکھ رہے ہیں، تو رب پر اس معاملے کو چھوڑ کر ہم اس پر پردہ ڈالیں گے. اس مسلمان کے معاملات پر ہم پردہ ڈالیں گے، اس کو عیاں نہیں کریں گے. یعنی دروازوں میں جھانک کر دیکھنا یا کان لگا کر کسی باتوں کو سننا، یہ شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا ہے. الا یہ کہ پھر میں عرض کروں کہ جب وہ شخصیت یا اس کا مشن معاشرے کے لیے انتشار کے شکار ہو، بدامنی ہو. مثال کے طور پر جو ملکی غدار ہیں ان کے لیے جاسوسی کرنا شرن بالکل جائز ہے، فرض ہے، بہت بڑے اجر کا باعث ہے. اور وہ جاسوسی کر کے ملکی حساس اداروں کو مطلع کرنا کہ جناب اتنے لوگ دہشت گردی کا شکار ہو سکتے ہیں یا اس شخص نے یہ بات کی ہے، تو یہ اس میں شامل نہیں ہے. یہ تو ضروری تھا، اس لیے کہ اس کو اگر نہیں روکیں گے اور اس فتنے اور اس کے عیب کو نہیں روکیں گے تو اس عیب کی وجہ سے سارا معاشرہ اس کی لپیٹ کے اندر آ جائے گا. تو اس میں تو اب چپ رہنا گناہ ہے، اس میں خاموشی اختیار کرنا گناہ ہے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں جو میرے اور آپ کے ہمارے نجی معاملات ہوتے ہیں، کچھ میرے اندر عیب ہوتے ہیں، کچھ آپ کے اندر عیب ہوتے ہیں، اس عیب سے کسی اور کے ساتھ آمیزش اور معاملات نہیں ہوتے. لیکن میں آپ سے بغض رکھتا ہوں، آپ مجھ سے بغض رکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی ٹو میں رہتے ہیں کہ جناب کسی طریقے سے آپ کا کوئی معاملہ میرے ہاتھ میں آ جائے اور میں لوگوں کے سامنے آیا کر دوں. شریعت مطہرہ نے ایسی عیب جوئی کو حرام قرار دیا. فرمائے رب کے اوپر چھوڑ دو، اللہ نے اس کے معاملے پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو تم اس کو کھوجو نہیں، تم اس کی تفصیل کے اندر نہ پہنچو، اس کے دروازوں پر کان نہ لگاؤ، چھپ کر اس کی باتوں کو نہ سنو اور اس کی ٹاؤں میں نہ رہو. اس لیے کہ اگر اللہ رب العالمین کی قدرت اگر انتقام لے گی تو پھر تم بھی نہیں بچو گے اور تمہارے بھی چھپے عیب گویا کہ کھول دیے جائیں گے اور تمہارے لیے پھر راہ فرار اور بھاگنے کے لیے تمہارے پاس کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا. تو شریعت مطہرہ نے اس پر بڑی سختی کے ساتھ اس عیب کو بھی واضح کیا. اور ایک جگہ پر تو سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو باقاعدہ ذکر کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف لے گئے. یہ میرے اور آپ کے لیے عبرت کی بات ہے، ذرا غور کرنا چاہیے ہمیں. اور بلند آواز سے حضور نے پکار کر فرمایا، اے لوگو جو زبانی طور پر مسلمان ہو گئے ہو، اے وہ لوگ جو زبانی طور پر تو مسلمان ہو گئے اور ان کے دلوں میں ایمان نہیں آیا. اور یہاں پر ایک بات اللہ اکبر جو بڑا خطرناک اشارہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو مسلمان کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے وہ منافق ہے. اس لیے کہ مسلمان مسلمان کا دشمن کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن میں مسلمان کو مسلمان کا بھائی کہا ہے. مسلمان جو مسلمان کے عیب اور اس کی ٹو میں لگے تو اس کے اندر نفاق موجود ہے. اس لیے حضور فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو زبانی مسلمان ہیں اور اسلام ان میں داخل نہیں ہوا، کیونکہ اسلام اگر ان میں داخل ہوتا تو اس ایمان کی وجہ سے، جو ایمان اس کے دل میں ہے، اس ایمان کی وجہ سے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دیتا. اس ایمان کی حرمت کی وجہ سے، حضور کے امتی ہونے کی وجہ سے، اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے کی وجہ سے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، دین اسلام اور مسلمان ہونے کی وجہ سے اپنے اس بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دیتا. لیکن اگر وہ اپنے بھائی کے عیب کو کھول رہا ہے تو باریک فکر یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان نے بھی گھر نہیں کیا ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان کی حلاوت کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ ایمانی رشتے کیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ ایمانی تقاضے کیا ہے. اب غور کر رہے ہیں، یعنی اگر جو ٹاؤں میں لگے ہیں ان کو اتنے برے لقب سے یاد کیا گیا، فرمائیے منافقین ہیں، ان کی زبان پر کلمہ ہے، ان کے چہرے پر داڑھی ہے، ان کے ظاہر پر اسلام ہے، اسلام ان کے اندر نہیں اترا. اگر اسلام ان کے اندر اترا ہوتا تو یہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بدزبانی کر کے برسر بازار اور برسر عام اسے بدنام نہیں کرتے. اس لیے کہ اگر وہ بدنام ہوگا تو اسلام بدنام ہوگا، مسلمان بدنام ہوگا، دین بدنام ہوگا، اور یہ خود اس سے نہیں بچ سکتا، اس کی بھی بدنامی ہوگی، اس لیے کہ یہ خود بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. تو یہ بہت باریک فکر یہاں پر ذکر کی گئی ہے اسلام کے حوالے سے. کاش ہمارا دل اس بات سے نرم ہو جائے اور ہم اپنے برائیوں سے رجوع کریں. ایک بات تو وہ ہے کہ مذاق نہ اڑاؤ، اس لیے کہ اگر تم مذاق اڑاؤ گے تو تمہیں کیا پتا اللہ کی بارگاہ میں وہی اللہ کا محبوب ہے. تو یہ ایک شرم کے لیے اور عبرت کے لیے اور فکر کے لیے ایک بڑی بنیادی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو تم اس کے ٹاؤں میں لگے ہوئے ہو، اس کے عیب جوئی میں لگے ہوئے ہو، اور وہ اس کی ذات کے ساتھ متعلق ہے، اور ہر آدمی خطا کار ہے، ہر آدمی بدکار ہے، لیکن اس کی بدکاری یا اس کی خطا دوسرا اس کے ساتھ شامل نہیں ہے، یا وہ معاشرے کے لیے فساد کا باعث نہیں ہے، وہ اس کی ذات کے ساتھ متعلق ہے، تو پھر تم خاموشی اختیار کرو، اصلاح کے جو دوسرے طریقے وہ اختیار کرو. اصلاح کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کے تم نے کوئی کام کرتا ہوا دیکھا اور برسرے ممبر آ کر تم نے چیخنا شروع کر دیا. ہاں بطور اصلاح کے اگر اس کا نام نہ لیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ معاشرے میں ایسی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں اور یہ درست نہیں ہے، تو یہ اصلاح کا طریقہ ہے. لیکن نامنیٹ کر کے خاص اس کا نام لے کر ذکر کر دینا، شریعت مطہرہ نے فرمایا یہ منع ہے، اس لیے کہ وہ معاملہ وہ عیب اس کی ذات کے لیے تھا، اور تم جو دیکھ رہے ہو شاید وہ ٹھیک نہ ہو، اور تم تک وہ بات تحقیق سے نہ پہنچی ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل ایمان مسلمان کے لیے ستر ہے، پردہ ہے، اگر ایک سے پردہ ہٹائے گا تو خود سے بھی اس کا پردہ ہٹے گا. اور فرمایا برسر بازار جو دوسرے مسلمان بھائی کی وہ عیب جوئی کر رہا ہے تو اسے دین کو بدنام کر رہا ہے، وہ اسلام کو بدنام کر رہا ہے، الا یہ کہ بدعقیدہ ہو، معاذ اللہ، الا یہ کہ وہ بدعقیدہ ہو تو اس کے عیب بیان کرنا قرآن نے خود بیان کی ہے. کیونکہ آپ اگر اس کے عیب نہیں بیان کریں گے تو حق اور باطل میں فرق کیسے ہوگا. الا یہ کہ اس کی وہ شرارت جو ہے وہ اس قدر تسلسل اور متحرک ہو کہ وہ ہر ایک کو اور نوجوانوں کو اپنی فکر میں لے رہی ہے، تو اس وقت اس پر قدغن لگائی جائے گی تاکہ دوسرا شخص اس کے اندر داخل ہو کر معاشرہ مکمل طور پر فساد کا باعث نہ بن جائے. لیکن اگر پھر وہ بات اس کی ذات تک متعلق ہے تو شریعت مطہرہ نے حکم دیا تم خاموش رہو اور اس مسئلے کو اللہ کی طرف چھوڑو. اس کی اصلاح کے لیے دوسرے ذریعے چیخو پکار نہیں ہے، سر بازار اس کو اس کی پگڑی اچھالنا نہیں ہے، سر بازار اس کو نام لے کر ذلیل کرنا نہیں، یہ طریقہ کار نہیں ہے. طریقہ کار بہت سے دوسری صورت کے اندر بھی ہو سکتا ہے، جس طرح کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مجھے عمل یاد آتا ہے کہ بچپنے میں آپ موجود تھے، ایک بوڑھا شخص آپ کے ساتھ وضو کر رہا تھا اور اسے وضو نہیں کرنا آتا تھا. وہ شخص بوڑھا ہو گیا تھا، اسے وضو کرنا نہیں آتا تھا. حسنین کریمین نے دیکھا کہ یہ بوڑھا شخص وضو نہیں کر سکتا، غلط وضو کر رہا ہے، تو انہوں نے جا کر یہ نہیں کہا کہ تم غلط وضو کر رہے ہو. اب یہ دیکھیں یہ آیت کی بات، اس آیت کی بالکل تفسیر بنتی ہے. حسنین اس وقت دونوں بچپنے میں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج ان کے اندر کیسا ڈھل گیا اور قرآن کی کیسی تفسیر بنے، وہ دونوں گئے، دونوں شہزادے جا کر اس بوڑھے شخص کے قریب بیٹھ گئے اور ایک دوسرے سے مکالمہ کرنے لگے. امام حسن نے امام حسین سے کہا دیکھو میں تمہیں وضو کر کے بتاتا ہوں، اور وضو کرنے کے کیا طریقہ میں تمہیں سمجھاتا ہوں. دیکھو یہاں تک ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، دیکھو اس طرح منہ دھویا جاتا ہے، دیکھو اس طرح مسا کیا جاتا ہے. تو قریب میں جو شخص بیٹھا تھا وہ یہ سمجھ رہا تھا انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، لیکن اسے یہ بات پتا چل رہی ہے کہ بچے جو بات کر رہے ہیں وہ سکھانے کی بات کر رہے ہیں، اس کی اصلاح بھی ہوتی چلی گئی اور بات بھی مکمل ہو گئی. تو اگر اس کی ذات کے ساتھ متعلق ہے تو پھر اس کو باقاعدہ رسوا کرنا، ذلیل کرنا، سب کے سامنے کھینچنا، یہ شریعت مطہرہ نے نہ مسلمان کا شیوہ ہے نہ شریعت مطہرہ اس بات کی اجازت دیتی ہے. لیکن اس کا مسئلہ یہ نہ لیا جائے کہ بدعقیدہ کے لیے بھی زبان بند کر لیا. میں اس لیے بار بار 4 سے 5 دفعہ اس جملے کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کو گڈ موڈ نہیں کرنا ہے. اگر بندہ مومن ہے، صحیح العقیدہ ہے، اور وہ معاملہ اس کی ذات کے ساتھ ہے تو اس کے لیے رخصت کا پہلو ہے. اور اگر صحیح العقیدہ بھی ہو لیکن اگر وہ اس کا عیب سارے معاشرے کو گھیر رہا ہے تو اس کے خلاف ہم بات کریں گے. لیکن ایک شخص ایسا ہے جو ہے بدعقیدہ اور لباس اس نے صالحین کا پہنا ہوا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جناب اس صالحین اور نیک لوگوں کے لبادوں کے اندر یہ بدعقیدگی پھیلائے گا، تو پھر قرآن کا یہ حکم نہیں. قرآن کا حکم پھر یہ ہے کہ عام بات کی جائے، اسے روکا جائے، اس کے فاسد نظریات کو واضح کیا جائے تاکہ لوگ اس کے فساد سے بچیں. لیکن بات جب اس کی ذات کے ساتھ متعلق ہے اور ایک نیک اور پارسا یعنی مسلمان آدمی ہے تو پھر اس کے عیب کو برسر بازار نیلام نہیں کیا جائے گا، عام نہیں کیا جائے گا. اب اس حدیث پاک کو سنیے اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. کتنی خوبصورت بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کی ہے. 3 باتیں آج کے درس میں نے کی ہے، آنے والے درس میں انشاءاللہ چند احادیث کے ساتھ میں اس کو آراستہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ باقاعدہ حضور کے پاس جب اس بات کی بات پہنچی کہ لوگ ایک دوسرے کے عیب کو کھول کھول کے بتاتے ہیں اور عیب کو ذکر کرتے ہیں، تو حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر پر جربگر ہوئے اور حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں باواز بلند حضور نے پکار کر فرمایا اے وہ لوگوں جو زبانی طور پر تو مسلمان ہو گئے. یہ جملے قابل غور ہیں، کیونکہ زبانی طور پر مسلمان ہونا یہ کافی نہیں ہے جب تک ایمان دل میں نہ آئے، اور ایمان جب دل میں آتا ہے تو بندے کی عادتیں چینج ہوتی ہیں. بندے کی عادتیں چینج ہوتی ہیں. اگر ہمیں جھوٹ اچھا لگتا ہے اور سچ اچھا نہیں لگتا, اس کا مطلب زبان پر کلمہ ہے, دل میں ایمان نہیں آیا ابھی. ہمیں اگر فراڈ اور حرام اچھا لگتا ہے اور حلال رزق سے ہمیں تنفر ہوتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ زبان پر کلمہ ہے, دل میں ابھی تک ایمان نہیں آیا. اور یہ انتہائی خطرناک علامات ہے کہ جو چاہے وہ پوری رات تسبیحات پڑھ لے یا نمازیں پڑھ لے, جب تک اسلام کی تعلیمات اس کی عادتوں میں نہ ڈھلے اس وقت تک اندازہ نہیں ہو سکتا کہ یہ مومن ہوا کہ نہیں ہوا. اب اگر آپ کہیں گے کہ جناب مکمل طور پر اس کو ادا کرے وہی مومن ہوگا, تو ایسی سختی نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ اس سے اگر کوئی تلافی ہو جائے تو کم سے کم ندامت تو اس کے اندر ہو. یہ ندامت اور شرمندگی اور احساس جرم اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان اس میں تھا جب تو غلطی مان رہا ہے, ایمان اس میں تھا جب تو کہہ رہا ٹھیک ہے میں نے جھوٹ بولا ہے, جھوٹ پسند نہیں تھا بس بول دیا. اچھا جھوٹ پر تو عذاب ہے, میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں, نادم ہو گیا, شرمسار ہو گیا, کسی انسان کے سامنے پارسا بننے کے لیے نہیں, رب کے خوف سے ڈر گیا. اس کا مطلب یہ تھا شرمندگی اور ندامت اور توبہ اور قلبی طور پر کانپ جانا, یہ ضرور علامت اس چیز کی ہے کہ ایمان دل میں آ چکا ہے. لیکن اس قدر ڈھیٹ ہو جانا کہ لوگوں پر تنقیدیں کرنا, لوگوں پر معاملات کرنا اور خود اپنے عیبوں کی اور اپنے معاملات کی طرف توجہ نہ کرنا, لوگوں کے معاملات کو اچھالنا, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ لوگ جن کی زبانوں پر ایمان ہے اور دل میں ایمان نہیں پہنچا ان کی خاص علامت کیا ہے؟ سکا فرماتے ان کے دلوں میں ایمان نہیں پہنچا. مسلمانوں کو تکلیف نہ دو, حضور نے فرمایا مسلمانوں کو تکلیف نہ دو, وہ لوگ جن کی زبانوں پر ایمان تھا اور دل میں ایمان داخل نہیں ہوا, ان لوگوں کو حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ سنیں کہ وہ مسلمانوں کو تکلیف نہ دو, انہیں عیب نہ لگاؤ, ان کے چھپے ہوئے حالات کو تلاش نہ کرو, ان کے چھپے ہوئے حالات کو تلاش نہ کرو, اس کی جستجو میں نہ لگ جاؤ. کیونکہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے پوشیدہ عیب, بڑی بنیادی بات میرے آقا بھی یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے پوشیدہ عیب ظاہر کرنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور پوشیدہ راز کو ٹٹولنا چاہتا ہے اور ٹٹول کر پھر وہ اس کو عام کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ اس کے چھپے ہوئے عیب کو جانتا ہے اور اس بندے کے عیب کو پہچانتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے چھپے ہوئے عیب کا پیچھا کرتا ہے, اللہ کی قدرت پھر اس شخص کے چھپے ہوئے عیب کا پیچھا کرتی ہے یہاں تک کہ اسے رسوا کرتی ہے اگرچہ وہ گھر میں ہی گھس کر کیوں نہ بیٹھا ہو. یعنی یہ ہونا کہ بھائی لوگوں کے سامنے آئے گا تو رسوا ہوگا. سرکار نے فرمایا کہ جن کی زبانوں پر ایمان ہے اور دل میں ایمان نہیں آیا, ان کی علامت یہ کہ وہ مسلمانوں پر عیب لگاتے ہیں اور مسلمانوں کے مخفی اور پوشیدہ رازوں کو تلاش کرتے ہیں, عیب کو تلاش کرتے ہیں. تو سنو, جو اس فکر کے اندر ہے تو اللہ کی قدرت اس کا پیچھا کرے گی, اس کے عیب کو کھولے گی. اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ لوگوں کے سے ملے گا تو لوگ اس کو جانیں گے. سکا فرماتے اگر وہ گھر میں بھی بیٹھا ہوا ہو تو خدا کی قدرت ایسا ایک نظام بنا دے گی کہ اس کے عیب لوگوں کے سامنے آئیں گے اور لوگوں کی نظر میں وہ ذلیل ہو جائے گا. اللہ اکبر. تو یہ آپ دیکھیے, اس بات کو اس سطح کے اندر ذکر کیا گیا کہ لوگوں کے عیب کو تلاش نہ کرو, اس لیے کہ مسلمان کے لیے ستر ہے, پردہ ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی چیز کو ذکر کیا. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم نے شاہ فرمایا, جس نے کسی کو ایسی چیز دیکھ لی, جس نے کسی کی ایسی چیز دیکھ لی جس کے ظاہر ہونے کو اچھا نہیں سمجھتا تھا, یعنی کسی آدمی نے, کسی مسلمان بھائی نے دوسرے مسلمان کے کسی عیب کو دیکھ لیا جس کو دیکھنا وہ پسند نہیں کرتا تھا, پھر اس نے اس کو چھپایا اور لوگوں کو بتایا نہیں, تو اس کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ جیسے کسی نے زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو زندہ کر دیا. اور اللہ رب العالمین اس کے 70 عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا. تو یہ وہ تمام چیزیں اس تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے ذکر کی ہے. تو میں نے صرف اس میں 2 سے 3 باتیں آپ کے سامنے پیش کی جو نصاب زندگی کے اعتبار سے, کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا شریعت مطہرہ نے اس کو مکمل طور پر ناجائز قرار دیا, اور پھر دوسرا ایک دوسرے کے اوپر عیب لگانا اور عیب جوئی کرنا, جس طرح کہ آج کل کے اخبارات کرتے ہیں. اخبارات کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ معاف فرمائے, اس وقت فتنے کا سب سے بڑا مرکز میڈیا ہے. الا ماشاءاللہ کوئی رتی میں 5% نیک کام کرتے ہیں, باقی 95% کام لوگوں کے عیب جوئی, لوگوں کے عیب کو اچھالنا اور رائی کو پہاڑ بنانا, اور پہاڑ بنانے کے بعد پیسہ مل جائے تو نہ اس پہ کوئی سزا ہے نہ کوئی جزا ہے, اس سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے. تو اتنے لوگ جو اس کو بیان کرتے ہیں، جو اس کو لکھتے ہیں، جو اس کو آگے تک پہنچاتے ہیں، تمام کے تمام اس حرام کام میں مبتلا ہیں اور تمام گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔ یہ جو دیکھیے نا اخباروں کے اندر، جنگ اخبار یا ایکسپریس اخبار، کوئی بھی اخبار ہو، اس کے اندر لوگوں کے مخفی رازوں کا عیاں کیا جاتا ہے، ایک ایک چیز کے اسکینڈل بنایا جاتا ہے، اس کو اٹھا کر عام کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں سید عالم نے فرمایا کہ ان کی زبانوں پر تو ایمان ہے لیکن دل میں ایمان نہیں آیا، دل میں ایمان الا یہ کہ اخبارات شعور کا ایک ذریعہ بھی ہے، میڈیا شعور اور فہم کا ایک ذریعہ بھی ہے، اس سے ہم انکار نہیں کرتے۔ ہاں پھر وہ بات متحقق ہو جائے گی کہ دہشت گرد، جس کی دہشت گردی کی لپیٹ میں سارا معاشرہ آ سکتا ہے، کئی مسلمان اور دوسرے لوگ اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو ان کے عیبوں کو لا کر عیاں کرنا، اللہ ان کو اجر دے گا اس پر، یقیناً انہوں نے بہت اچھا کام کیا، قوم کی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، انہوں نے لوگوں کو انتشار سے بچایا، چوروں ڈکیتوں کو۔ لیکن آپ کیا کریں گے کہ جب وزیر اور وزراء اور خود پوری حکومت چوروں ڈکیتوں کی سرپرست بن جائے، تو پھر اس معاشرے میں تو اس بات کو نہیں سوچ سکتے۔ لیکن ہم نے اس چیز کو نہیں دیکھنا کہ معاشرہ کیا ہے، وزراء کیا ہے، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جناب آپ نے ووٹ دے کر ان کو لایا ہے۔ پاکستان میں ایسی بات بھی نہیں ہے کہ بندہ گھر میں سویا رہتا ہے اس کا ووٹ ڈل جاتا ہے، تو یہ بات بھی نہیں ہے کہ یہ ظلم اور گناہ، یقیناً ہم گناہگار تو ضرور ہیں، لیکن یہ امت اتنی بدکار نہیں ہے کہ جتنے بدکار سربراہ ہمارے آ گئے ہیں۔ معذرت کے ساتھ آج بھی پاکستان کا بچہ بچہ، میں یہ کہتا ہوں، آج ہم اسی شہر میں رہتے ہیں، اسی گلی کوچے میں پھرتے ہیں، آج بھی اس قوم کے اندر اتنا شعور ہے کہ یہ نیکی کی طرف راغب ہے۔ آج بھی اگر آپ پاکستان کے اندر، شہر کراچی کے اندر، میں میرے دوستو اگر آپ صبح شام گھومتے پھرتے اپنے معاملات کرتے ہیں، آپ دیکھیے، تو میں بڑی بات نہیں کرتا، میں کہوں اگر 100% بات کی جائے تو مشکل سے 5% لوگ انتشار والے ہیں، اور 95% سے زیادہ معاشرہ امن، قانون اور محبت والا ہے۔ آج بھی کراچی کا یہ مزاج ہے الحمدللہ، آج پورے پاکستان کا یہ مزاج ہے۔ تو یہ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ضرور ہے کہ بندے کے گناہ کی وجہ سے اس کے سربراہ آتے ہیں، لیکن یہ بھی ضرور ہے کہ یہ علامت قیامت سے متعلق ہے کہ ایک کے جانے کے بعد دوسرا شخص جو آئے گا وہ اس سے برا ہوگا، ایک حالات کے بعد جو دوسرے حالات آئیں گے برے ہوں گے۔ آج لوگ مشرف کو اچھا کہتے ہیں، کل وہ تھا تو اس کو برا کہتے تھے، آج لوگ ضیاء الحق کو اچھا کہتے ہیں، جب وہ تھا تو اس کو برا کہتے تھے۔ بعید نہیں، خدا نہ کرے کہ اس ظالم کے جانے کے بعد کوئی دوسرا آ جائے تو لوگ کہیں گے چلو وہ 10% یا 100% ہی صحیح تھا، لیکن کم سے کم کچھ تو جان بچی تھی۔ تو میرے دوستوں یہ عبرت کی بات ہے، یہ علامات قیامت میں سے ہے، یہ ضرور علامت قیامت میں سے ہے، اور یہ یقیناً علامت قیامت صغرا، کبرا تو نہیں ہے، صغرا علامات کی تکمیل ہے کہ ایسی علامتیں ہمارے سامنے ظاہر ہو رہی ہیں۔ ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، اوپر سطح پر جو ہو رہا ہے ہم اس کے مسئول نہیں ہیں، ہاں قیامت کے دن ان سے ضرور پوچھا جائے گا ہمارے بارے میں، معاشرے کے بارے میں، لیکن یہ سرے دس صرف ایک افہام کے لیے میں نے اب آپ کے سامنے بات کی، ایک تفہیم کے لیے، ایک سوچ دینے کے لیے میں نے بات کی ہے۔ میرا موضوع کوئی مستقل اس گندی سیاست کو ٹارگٹ کرنا نہیں تھا، بلکہ مقصد ہمارا اس میں یہ ہے کہ یہ جو گند مچی ہے، لیکن اللہ نے اگر ہمیں یہ توفیق دے دی ہے کہ ہم سر جوڑ کر اپنی اصلاح کر سکیں، تو ہم راستہ چھوڑ کر کیوں بھاگیں، صراط مستقیم سے ہم کیوں بھاگیں، ہم کیوں کسی مسلمان کے کو مذاق اڑائیں، ہم کیوں کسی کے اوپر عیب لگائیں، ہم کیوں کسی کی ٹاؤں اور جستجو میں لگ جائیں، تجسس کے اندر لگ جائیں اور اس کے پیچھے پڑ جائیں اور اس کے راز کو افشاں کرنے کے لیے۔ اور تازہ ترین خبر کے بس جیو کی ابھی تازہ ترین خبر آئی ہے، تو جناب اب اس میں ایک ایک کے پول کھل رہے ہیں، تو ایسے عیب جوئی سے اللہ رب العالمین ہمیں پناہ عطا فرمائے کہ جس کے پرسنل معاملات کو اسکینڈل بنایا جائے۔ اور حضور نے اسی بات کو ذکر کیا ہے، اس حدیث پاک کو دوبارہ سن لیجئے اور میں اس پر گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یہ ایک حدیث اگر ہم توجہ سے سنیں اور آج یہ عہد کریں کہ ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں گے، تو میں کہتا ہوں حضرات گرامی، آج اگر ہم توبہ کر لیں تو اب سے ہی ہماری زندگی پرسکون ہونا شروع ہو جائے گی۔ سید عالم نے باقاعدہ ممبر پر بیٹھ کر اس بات کو ارشاد فرمایا، باقاعدہ اور باضابطہ ممبر پر بیٹھ کر اس بات کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ وہ لوگ جن کی زبانوں پر، جو زبانی مسلمان ہیں، دل میں ان کے اسلام نہیں، اور یقیناً دل میں اگر اسلام ہوتا تو کچھ ندامت ضرور ہوتی، شرمندگی ضرور ہوتی۔ ہم نے سربراہوں کے ایسی بھی انٹرویو دیکھے ہیں کہ جب ان سے اینکر پوچھتا ہے کہ آپ نے تو روٹی کپڑا مکان کی بات کی تھی، تو اب نیا الیکشن جو آپ لڑیں گے وہ کس پر لڑیں گے، کیسی پر لڑیں گے، تو کہا جی آپ نے روٹی کپڑا مکان تو نہیں دیا کسی کو، تو کہا نہیں دیا، لیکن لڑیں گے اسی پر اور آپ دیکھیں گے ہم جیت جائیں گے۔ تو یہ ہے شدید ترین سختگیری، اللہ کی پناہ، کہی اللہ کی پناہ، کہ اس قدر ڈھٹائی، اس قدر جھوٹ اور اس قدر فریب کہ منہ کے سامنے ساری باتیں کی جا رہی ہے کہ آپ کا وعدہ یہ تھا، آپ نے قوم کے ساتھ یہ کام نہیں کیا، اب آپ کون سے نئے سرخاب کے پر لوگوں کو دکھائیں گے؟ وہ کہنے لگے جی یہی بتائیں گے، روٹی کپڑا اور مکان، اور اس طریقے سے لوگوں کو تیار کریں گے. کہا جی آپ نے پہلے کچھ نہیں دیا، اب کیا دیں گے؟ کہا دیکھ لیجئے گا دیں گے کیا، سارے معاملات ہمارے ہاتھ میں، دوبارہ ہم جیت کر آ جائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر یہ نظام نہیں تبدیل ہو سکتا، ہم تو تبدیل ہو سکتے ہیں، میں اور آپ تو تبدیل ہو سکتے ہیں، ہم اپنے گھر کو تو تبدیل کر سکتے ہیں. تو اگر اس معاشرے کی خرابی کی طرف اور دوسرے کی تنقید کی طرف، وہ بھی ضروری ہے تاکہ قرآن کا جو مقصد ہے وہ واضح آئے. اس لیے کہ ان کی یہ ذمہ داری ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے عیب جوئی سے منع کیا تھا تو حکمران کی بات کیوں کی آپ نے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس عہدے پر ہم بیٹھے ہیں یہ تبلیغ اور فکر کا عہدہ ہے، اور حکمران جس عہدے پر بیٹھا ہے اس عہدے کا مسئول ہے. اگر وہ اس چیز کو پورا نہیں کرے گا تو اس کی لپیٹ میں سارا معاشرہ آ رہا ہے، سارا فساد آ رہا ہے. تو اس کے عیب کو واضح کرنا اور اس کو مطالعہ کرنا جو اس کی ہدایت کے لیے باعث ہو یا جس کے دل میں اس کے لیے محبت ہے، وہ تو مسلمان ہے، وہ تو اس بات پر غور کرے کہ ہم اس کے سے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے، بلکہ جو نظام اور جو منصب کے ساتھ جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے اور جو رعایا اس کے ساتھ وابستہ ہے، جو لوگوں کے جان مال سکون اور امن وابستہ ہے، اس کا اگر کوئی خیال نہیں ہے تو کم سے کم اگر گناہ پر خاموشی بھی تو ایک گناہ ہے، اس کے خلاف ایک احتجاج تو ہونا چاہیے کہ ہم اس گناہ اور جرم کے اندر شریک نہیں ہیں. اس اعتبار سے قرآن نے اس کا حکم دیا ہے کہ برملا اس کا احتجاج ہونا چاہیے، پھر اپنی اصلاح کے لیے البتہ یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہم آج یہ عہد کرتے ہیں جو حضور نے شاہ فرمایا کہ جن کی زبانوں پر کلمہ ہے اور دل میں اس کے کلمہ نہیں اترا، وہ کون ہے جو مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں، جو مسلمان کو اذیت دیتے ہیں. اور میں نے پہلے عرض کیا کہ اس قسم کے گناہ کرنے والا کافر نہیں ہو جاتا، لیکن یہ بہت سخت بات ہوتی ہے کہ ایسے الٹے سیدھے کام کر رہا اور پھر فکر بھی نہ ہو، الٹے سیدھے کام کر بھی رہا ہو پھر ندامت بھی نہ ہو، شرمندگی بھی نہ ہو. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ پورے پورے خاندان کو ختم کرتا ہے، پھر ایک بندہ نظر نہیں آتا. ایک عام مسلمان گھر میں کم کھاتا ہے لیکن اپنے بچوں کے ساتھ سکون میں ہے، ایک پرسکون زندگی گزارتا ہے، اسے اپنا رب تو یاد ہے، اسے قیامت تو یاد ہے، اسے موت تو یاد ہے. ایک مسلمان کے لیے یہی کافی ہے الحمدللہ، اس پر فتن دور پورا اشوب دور کے اندر یہی کافی ہے. تو جو حدیث پاک کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا کہ مسلمانوں کو تکلیف نہ دو اور ان کے عیب کو انہیں عیب نہ لگاؤ اور ان کے چھپے معاملات کو تلاش نہ کرو. اگر تم ان کے چھپے معاملات کو تلاش کرو گے تو قدرت تمہارا پیچھا کرے گی اور تمہارے چھپے ہوئے معاملات کو نکالے گی، یہاں تک کہ اگر تم گھروں میں بھی بیٹھے ہو تو تمہارے عیب آیا ہو جائیں گے. تو میرے دوستو، اس فکر کو رکھتے ہوئے ہمیں اپنے والدین کا خیال رکھنا چاہیے، والدین کو اس تناظر کے اندر اپنی اولاد کی تربیت کا خیال رکھنا چاہیے. کوئی بات اگر اولاد کی انہیں برا لگے تو اس کا مذاق نہ اڑائے، اس کے عیب کا ڈھنڈورا نہ پیٹیں، یہ کوئی اصلاح کا طریقہ نہیں. باپ کے لیے یہ نہیں کہ سارے بچوں کے سامنے بٹھا کر اس کو ذلیل کرے، یہ کوئی طریقہ نہیں. اور نہ اولاد کا یہ طریقہ ہے کہ جناب وہ باہر جا کر اپنے باپ کے عیبوں کا اور اپنی ماں کے عیبوں کا اور اپنے بڑے بھائیوں کے عیبوں کا بات کرے، اور نہ یہ کوئی طریقہ ہے کہ جناب پڑوسی کے خلاف کوئی بات کرے اور عیب جوئی کرے. اس لیے کہ یہ تمام قانون کے بارے میں اللہ رب العالمین ذکر فرمایا کہ یہ حرام ہے اور اس پر گناہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو توبہ کر لے تو وہ عافیت میں ہے. اس لیے کہ قرآن کریم اس بات کو ذکر کرتا ہے، اور یہاں پر جو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ بئس اسم الفسوق بعد الایمان، یعنی مومن ہو، یعنی مومن ہو اور ایمان لانے کے بعد اللہ فرماتا پھر وہ ایسے گناہ کرے تو یہ بہت ہی مایوب ہے، یہ بہت ہی قابل رد اور قابل مذمت عمل ہے کہ ہو مومن پھر یہ غلط عادت اس کے اندر آئے، ہو مومن اور پھر یہ انتشار اور یہ غلیظ عادت اس کے اندر آئے. تو قرآن کریم میں بھی اس بات کو ذکر کر دیا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ وہ جو یعنی پھر ایمان کے بعد پھر اس گناہ کے ساتھ وہ یاد کیا جائے کہ وہ لوگوں کا مذاق اڑا رہا تھا، وہ لوگوں کی عیب جوئی کر رہا تھا، وہ لوگوں کے معاملات کی جستجو کر رہا تھا، تو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ بہت برا ہے اس مومن کے لیے کہ وہ مومن کہلائے اور اتنی گندی حرکتوں کے اندر مبتلا ہو. حضرات گرامی، اس پر غور کرنا چاہیے، یہ عام سا کلام نہیں کہ جس نے اتنے بھاری بھرکم محتاط اور زجر اور ڈانٹ ڈپٹ کے ایسے الفاظ قرآن کے اندر سے اترے ہیں، تو یقیناً نصاب زندگی کا ایک بنیادی باب ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے عدل پر بھی گفتگو کی تھی، اور عدل کے گفتگو کے اندر یہ تمام نصاب کو میں نے شامل کرنے کی کوشش کی تھی. تو آج کے درس میں ہم نے جس چیز کا احاطہ کیا وہ یہ کہ آج ہمارے معاشرے اور ہماری ذہنی اور ہماری قلبی اور ہماری رشتہ داریاں اور ہماری خارجی برادریاں اور خارجی رشتوں کے اندر جو انتشار ہے وہ ان سات جڑوں میں سے ایک ہے. یا تو ہم مذاق اڑانے والوں میں سے ہیں, یا ہم عیب جوئی کرنے والوں میں سے ہیں, یا ہم برے کلمات اور القابات سے انہیں یاد کرنے والوں میں سے ہیں, یا جستجو اور ان کی ٹاؤں میں لگنے والوں میں سے ہیں, یا غیبت میں پڑ جانے والوں میں سے ہم لوگوں میں سے ہیں جن کو شریعت مطہرہ نے پسند نہیں کیا. یہ سات چیزیں ایسی ہیں جو انسان کیا بھرے بھرائے جہاز کو غرق کر دیتی ہے, بھرے بھرائے معاشرے کو غرق کر دیتی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ تمہارا یہ فرض ہے کہ ان عیبوں کو لوگوں کے سامنے آیا کرو اور لوگوں کو اس عیب اور اس برے کام کی مذمت بتاؤ تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی حقارت پیدا ہو, اس سے نفرت پیدا ہو. کیونکہ جب نفرت اور حقارت پیدا ہوگی تو طبیعت اس عمل کی طرف راغب نہیں ہوگی, اور اس کے مخالفت میں اللہ رب العالمین کے لیے چپ رہنا اور ان بشارتوں کو ذکر کرو تاکہ بندوں کی طبیعت اس دوسرے عمل کی طرف راغب ہو جو اخلاق حسنہ کی طرف نمائندگی کرتے ہیں. تو ان تمام قرینوں کو حضور نے ذکر کیا, اور بخاری کی حدیث میں میرے آقا نے ذکر فرمایا کہ تم پر ان بات اور ان نیک کاموں کا حکم دینا ضروری ہے اور تمہیں ان برے کاموں سے باز رکھنا ضروری ہے. ابو داؤد میں تو حضور نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تم امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر, یعنی نیکی کا حکم دینا اور نیکی کی باتیں بتانا کہ یہ نیک ہے, یہ نیکیاں ہیں, یہ برے ہیں اور یہ برائیاں ہیں. حضور نے فرمایا اگر تم یہ بات بیان نہیں کرو گے, اور بیان بھی کیسے کرو گے, خود کو بھی اس میں رکھو گے, یعنی خود کو سامنے رکھ کر عمومی طور پر تبصرہ کرو گے, خود کو بھی اس سے مستغنی نہیں کرو گے تاکہ تمہارے لیے بھی صلاح کا باعث بنے, تاکہ یہ نہ ہو کہ لوگوں کے سامنے تقریر و تحریر کا تم نے معاملہ پیش کر دیا اور خود تم اس سے مستغنی ہو گئے. نہیں, اپنے آپ کو بھی اپنے قول کی صف میں لا کر کھڑا کرو تاکہ تمہارے اندر بھی اگر وہ عیب موجود ہے تو وہ سامنے آئے. اور سید عالم شاہ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, ان برائیوں کو ذکر کرو, ان برائیوں کو عیاں کرو, ان برائیوں کو ایک ایک ترتیب کے ساتھ لوگوں کے سامنے واضح کرو, اس کی مذمت, اس کی خرابیاں, اس کی رسوائی کو واضح کرو. فرما اگر تم نے یہ نہیں کیا تو تمہارے بڑے بڑے بزرگ بھی اگر دعائیں کریں گے تو خدا قبول نہیں کرے گا. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. فرمایا تمہارے صالح اور تمہارے نیک لوگ بھی دعا کریں گے تو وہ دعائیں اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا, اس لیے کہ جو اللہ کو برا لگتا تھا وہ تمہیں برا نہیں لگا, اور جو اللہ کو اچھا لگتا تھا وہ تمہیں اچھا نہیں لگا. تو پھر اللہ رب العالمین تمہیں نعمتیں نہیں عطا فرمائے گا, اور اللہ رب العالمین کی قدرت تمہاری دعاؤں پر کان نہیں دھرے گی. فرمایا کہ اگر تم نے یہ عمل چھوڑ دیا تو تمہاری دعائیں مقبول نہیں ہوگی. اور فرمایا حضور نے کہ اس کا نقصان صرف ایک بندے تک نہیں رہے گا, پھر سارے معاشرے تک جائے گا. آج مثال کے طور پر جو گفتگو میں کر رہا ہوں, شاید میرے لیے یہ بات نہیں ہو سننے میں, شاید اتنے لوگوں میں سے ایک دو اکثر اس بات کو جانتے ہوں گے یقیناً, لیکن ایک دو ایسے ہیں جن کو یہ بات بالکل نہیں لگ رہی ہوگی اور ان کو بظاہر اس میں سے کچھ کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا. تو پھر وہ دوبارہ سنیں گے تو پھر کچھ سمجھ میں آئے گا. یہ کچھ کچھ سمجھ میں آنے سے کم اتنا تو ہوگا کہ یہ بری چیزیں ہیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو فرمایا یہ نہیں انل منکر کہ برائی کو برائی بنا کر پیش کرو, اچھائی بنا کر نہیں. برائی کی مخالفت اس طرح کرو کہ وہ برائی برائی رہے, لوگوں کی نظر میں حسن نہ بن جائے, اور نیکی کو اس نے اچھے انداز میں پیش کرو کہ وہ نیکی ہی رہے اور لوگوں کے دل اور طبیعتیں اس کی طرف برنگیختہ ہو جائیں, تیار ہو جائیں اس طرف. یہ امر بالمعروف اور نہی المنکر کا فلسفہ. اگر یہ نہیں تو پھر اسلام کہاں باقی رہے گا, دین کہاں باقی رہے گا. اور اسی کو حضور نے ذکر فرمایا کہ جو لوگ اس کو چھوڑ دیں گے اور اس سے منہ موڑ لیں گے, اور امر بالمعروف میں سب سے پہلی چیز تو عقیدہ ہے, عقائد جو صحیح عقیدے وہ بیان کرنا ہے, دوسری چیز بھی معاشرتی اصلاح ہے, اور پھر جو سماجی و تہذیب و تمدنی مسائل ہیں اس چیز کو ذکر کرنا ہے. نہیں انل منکر کے اندر پہلی چیز بدعقیدگی ہے کہ اس کا رد کرنا ہے, پھر اس کے بعد جو بدعمالیاں ہیں, پھر جو پورے معاشرے کو لپیٹ میں لینے والی بدعمالیاں ہیں اس کا رد کرنا ہے. یعنی ایک انفرادی گناہ ہے اور ایک اجتماعی گناہ ہے. تو جس طرح بدمذہبیت کے رد کے بعد پھر وہ اجتماعی گناہ کا رد کرنا ہے اور پھر وہ انفرادی گناہ کا رد کرنا ہے تاکہ گناہ کو گناہ کے کٹہرے میں رکھا جائے اور نیکیوں کو نیکی کا درجہ دے دیا جائے. اس بات کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے تاکہ لوگوں کے اندر اختلاط اور وہ خلط مبس اور گڈ مڈ کی کیفیت نہ پیدا ہو. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اس قدر حساس اور اس قدر سرکار نے سنجیدہ الفاظ میں, توجہ چاہتا ہوں آپ کی, اس قدر سنجیدہ الفاظ میں میرے آقا نے ذکر کیا, اس قدر حساس انداز میں میرے آقا نے ذکر کیا, اس قدر درد اور اس قدر اس کو اہمیت دیتے ہوئے ذکر کیا، فرمایا یہ مثال ایسی ہے کہ ایک کشتی پانی میں جا رہی ہو، آقا نے فرمایا ایک کشتی پانی میں جا رہی ہو، ایک منزلہ اوپر بھی لوگ رہ رہے ہیں اور ایک نیچے بھی رہ رہے ہیں، نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے، نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے آقا نے فرمایا اوپر جانا پڑتا ہے، تو وہ بار بار اوپر جانے کے بجائے یہ مشاورت کرتے ہیں کہ بار بار اوپر پانی لینے کون جائے گا، کیا بہتر نہیں ہے کہ ہم جہاز کے پیندے میں سوراخ کر دیں اور یہیں سوراخ کریں؟ تو سرکار نے فرمایا اگر وہ پیندے میں سوراخ کر دیں اور اوپر والے پارسا بن کر خاموش بیٹھے رہیں تو صرف وہ نہیں ڈوبیں گے بلکہ سب ڈوبیں گے، تو لہذا وہ اس سے پہلے کہ وہ پیندے میں سوراخ کریں، یہ میرے آقا کی مثال ہے، بولیے سبحان اللہ، میرے آقا فرماتے اس سے پہلے کہ وہ جہاز کے پیندے میں سوراخ کریں اوپر والوں کی ذمہ داری کو ان کو ٹوکیں کہ یہ غلط ہے، سب مریں گے اس سے، اگر اوپر والوں نے نہیں ٹوکا تو نیچے والے تو گئے گئے، وہ اوپر والوں کو بھی لے جائیں گے۔ تو اس سے آپ سمجھیے کہ برائی کو برائی سمجھ کر اس کا رد کرنا اور اسے دور کرنا کتنا ضروری ہے، اور نیکی کو نیکی سمجھ کر اس پر عمل کرنا اور دوسرے مسلمان بھائی تک پہنچانا کتنا ضروری ہے۔ اس تناظر کے اندر میں نے مذاق اڑانے پر، عیب جوئی پر، ٹو لگانے، ٹو پر لگ جانا، جستجو، تجسس کرنا، غیبت کرنا اور کان لگا کر اس کے عیب کو تلاش کرنا، یہ کس قدر معیوب ہے، اس کی مذمت قرآن نے کی ہے، ہم نے اس کو پیش کرنے کا شرف حاصل کیا، آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا۔ ان مضامین کو ذہنوں میں دہرائیے، گھر جائیے، قرآن پھر اٹھائیے اور سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 سے لے کر 13 کی پھر تلاوت کیجئے، اس کے حواشی کا دوبارہ مطالعہ کیجئے اور پھر قرآن سے خود عہد کیجئے کہ اگر یہ گناہ ہم سے ہوئے ہیں تو ہم توبہ کرتے ہیں۔ جس کا حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا اگر عیب اس نے کر لیا تھا، عیب جوئی کر لی تھی، تجسس کر لیا تھا، اس کا مذاق اڑا لیا تھا، غیبتیں اس کی کر لی تھی، اب کیا کرے؟ فرما توبہ کرے۔ کہ توبہ کے بعد کیا کرے؟ فرما اس کی خوب تعریف کرے، جس کا مذاق اڑایا تھا اب اس کی تعریف کرے، جہاں مذاق اڑایا تھا وہیں تعریف کرے، اور اللہ کے خوف سے کرے، دل سے کرے، اللہ یاد رہے گا تو پھر دل سے کرے، جہاں تجسس کیا تھا جن کے سامنے اور اس کے عیب کو عیاں کیا تھا وہاں اس کی تعریف کرے۔ فرمایا ایک تو توبہ تھی اور توبہ کو مقبول کرنے والی چیز یہ ہے کہ جس شدت کے ساتھ اس کی برائی کی تھی اب اسی شدت کے ساتھ اس کی تعریف کرے۔ تو اللہ رب العالمین ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائے اور ہمارے محلوں کی اصلاح فرمائے، ہمارے معاشروں کی اصلاح فرمائے، کم سے کم خبروں پر توجہ رکھا کریں، کیونکہ کوئی چینجنگ آئے یہ تو ایک کرشمہ ہو سکتا ہے، اپنی خبروں پر ہمیں زیادہ توجہ کرنی چاہیے کہ آخر ہماری خبریں کیا ہیں اور ہم کتنے پانی کے اندر ہیں، اس پر توجہ رکھنی چاہیے۔ ہاں جب ضرورت پڑے کسی کے لیے نمائندہ بننے کی تو پھر اس کی طرف آپ توجہ کریں کہ وہ کتنے پانی میں ہے، لیکن جب تک ایسی صورت حال نہ بنے تو اپنے محاسبے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، اپنے معاملات کی اپنی فکر کرنی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جس روش پر ہم چل رہے ہیں اس کو اتنے سخت الفاظ سے شریعت مطہرہ نے مذمت کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی زبان پر ایمان ہے اور معاذ اللہ دل پر ایمان نہیں۔ ایک مومن کے لیے اس سے شدید الفاظ کیا ہوں گے، ایک مسلمان کے لیے اس سے شدید الفاظ کیا ہوں گے جو آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان پر ایمان ہے اور دل میں ایمان نہیں ہے، اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہی تجسس کرتا ہے، وہی مذاق مسخرے اڑاتا ہے، وہی لوگوں کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے، ورنہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ تو مسلمان مسلمان کے لیے ستر ہے، وہ تو عیب ڈھانپتا ہے، اس کے عیب کھل جائے تو عیب کو ڈھانپتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس فکر، اس جذبے، اس خیال اور اس نیک پہلو کو ہمارے دلوں کے اندر بیدار کرے اور ہم اس پر آج ہی سے عمل پیرا ہو جائیں اور ابھی ہی سے عمل پیرا ہو جائیں، اور قرآن جیسا چاہتا ہے ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنا، اور یقیناً یہ بڑے خوبصورت حل ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو ہلکے پھلکے ہو جائیں گے، بڑے پرامن ہو جائیں گے، پرسکون ہو جائیں گے۔ وہ کسرا نے نہیں کہا تھا، کسرا کے نمائندے نے حضرت عمر کو جب سویا ہوا دیکھا کہا ہاں یہ جس تسکین کے ساتھ سو رہے ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ظالم نہیں ہے، یہ عادل ہے، انہوں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، اس لیے کہ ظالم گھبرایا ہوا ڈرپوک ہوتا ہے، وہ سکون کے ساتھ نہیں سوتا، اور عمر جو ایک پورے میدان کے اندر تنہا سو رہے ہیں یہ اس بات، یہ بے فکری اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے کسی سے ظلم نہیں کیا اور نہ اللہ رب العالمین کے احکام کی تلافی کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذاتوں پر انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی فکروں پر انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو رشتے، جو معاملات جس اعتبار سے بھی ہمارے سے متعلق ہیں ہمیں ان کا لحاظ، انہیں قدر اور تعظیم دینے کی رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ اصلاح کے اور بھی ذرائع ہیں انشاءاللہ، یہ تو میں نے عیب بیان کیے ہیں، آنے والے درس میں قرآن نے جو اس کے اصلاح کے طریقے بتائے کہ ان چیزوں سے بچیں گے ہم کیسے، تو انشاءاللہ اس کو بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. یہ مختصر سے جستجو تھی اور ٹوٹے پھوٹے کلمات تھے، مقصد صرف اپنی اصلاح تھی. اللہ رب العالمین ہماری اصلاح فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس کلام کی برکت سے تمام عالم اسلام کو پھر وہ رونق اور پھر وہ زیبائی عطا فرمائے جس طرح سیدنا فاروق اعظم کا دور پاک تھا، جس طرح سیدنا صدیق اکبر کا دور پاک تھا. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.